إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليظهر العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ معزز سامعین، طویل مدت کے بعد مجھے آپ کے اس محلے میں دینی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا. آل محلہ میں سے ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان عزیز بچوں کے ساتھ دست تعاون دراز کیا اور ان حضرات کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے جلسہ کے لیے یہ پلاٹ مہیا فرمایا. آج کے اجلاس کی غرض بذریعہ اشتہار آپ معلوم کر چکے ہیں. خطیب اسلام حضرت مولانا خدا بخش صاحب مدس اللہ نہایت احسن انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما گئے. رات کا بھی بہت سارا حصہ بیت چکا ہے لیکن بہرحال مجھے آپ سے چند انتہائی ضروری گزارشات اس عنوان پر عرض کرنا ہے. ہر انسان کا انداز گفتگو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہر خطیب کی تقریر کا انداز بھی تقریباً ایک دوسرے سے مختلف ہے. اگر کوئی خطیب کسی دوسرے کی نقل اتارنا چاہے تب بھی لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا نقال ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ہر انسان کا لہجہ، ہر انسان کی گفتگو، ہر انسان کی سوچ و فکر اور اس کی آواز اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنائی ہے اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے. اس عنوان پر عرض کرنے کا میرا انداز ایک منفرد انداز ہوگا. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ عام تاثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے اور اسے بڑی चालाकी के साथ पैदा किया गया है। मुसलसल पैदा किया जा रहा है। और एक खास तकनीक के साथ इसको पैदा किया जाता है। और आज से नहीं, तवील मुद्दत से ये ज़हन पैदा किया जा रहा है कि आलो सुन्नत वल जमात अबू बकर उमर उस्मान के तो कायल हैं, लेकिन माज अल्लाह वो अली बिन अबी तालिब के कायल नहीं है। जुबान किसी की नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन जहां तक हकायक का ताल्लुक है उनको भी नजरअंदाज कोई माकूल इंसान नहीं कर सकता। मैं आज ये बतलाना चाहूंगा कि पूरे तसलसल के साथ ये प्रोपोगंडा क्यों है कि आलो सुन्नत अली बिन अबी तालिब को नहीं मानते, इसमें राज क्या है? हकीकतन दुनिया में काम करने के कुछ तरीके हैं। बाज़ औक़ात इंसान काम करता है नेक नीयति के साथ, खुलूस के साथ और बगैर किसी मुनाफ़क़त के, दजल के, फरेब के, खुली किताब की तरह काम करते हैं। और बाज़ औक़ात एक इंसान काम करता है बज़ाहिर वो काम बड़ा प्यारा, बड़ा उम्दा और ऐसा कि हर दिल अजीज, लेकिन उस काम की तय में उसके पसे पुश्त अपनी गलतकारी, अपनी बुराई, अपनी बेहयाई पे पर्दा डालना मकसूद होता है। आज से कुछ अरसा पहले तो शायद मुझे कोई और मिसाल तलाश करना पड़ती, लेकिन आज इस मसले को समझाना इंतहाई आसान हो गया है। आपके मुल्क में कादियानी अपनी इबादत गाहों पे कलमा लिखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ अरसा से उनके खिलाफ ये फैसला कर दिया गया है कि वो अपनी इबादत गाहों पे कलमा नहीं लिख सकते। वो कलमा तैयबा के बैज अपने सीनों पे नहीं लगा सकते, वो कलमा तैयबा पढ़ नहीं सकते। बज़ाहिर ये बात आम ज़हनों में नहीं बैठती, चलो वो काफिर सही, अगर कोई काफिर कलमा पढ़ता है तो आप उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? अगर कोई काफिर अपने घर पे कलमा लिखता है तो आप उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? आम ज़हन जो दीन से दूर है वो इसको इस अंदाज में सोचता है। جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو کافر کلمہ پڑھ لے گا اسے پھر کافر نہیں کہا جائے گا. پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ قادیانی مدت سے کلمہ پڑھ رہے لیکن انہیں دنیا بھر کے تمام علماء نے بھی کافر گردانا, پاکستانی حکومت نے بھی تسلیم کیا کہ کافر ہیں, اسمبلی میں بھی تسلیم کیا گیا کہ کافر ہیں. تو جب کافر تسلیم کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اب وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیا جائے, تو سوال یہ کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کافر کیوں ہے؟ ایک ہے کہ ہندو کلمہ پڑھے, وہ جب کلمہ پڑھے گا ہندو نہیں رہے گا مسلمان ہوگا. عیسائی جب کلمہ طیبہ پڑھے وہ پھر عیسائی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. یہودی جب کلمہ پڑھے پھر وہ یہودی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. مجوسی جب کلمہ پڑھے پھر وہ مجوسی نہیں رہے گا مسلمان شمار ہوگا. قادیانی پہلے بھی کلمہ پڑھتا تھا آج بھی پڑھ رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں. آخر کوئی وجہ تو اس میں ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے کہا مسلمان نہیں, اور وہ وجہ یہی ہے کہ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا اس کلمے پہ ایمان ہے. وہ کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کلمے کو ڈھال بنا کے وہ اپنے ان تمام کفریات کو پبلک میں پھیلا سکے جن کے لیے ان کے فرقے کی بنیاد ڈالی گئی ہے. اس دجل کو, اس فریب کاری کو زائل کرنے کے لیے ملت اسلامیہ نے پوری طاقت صرف کی اور آخر کار یہ فیصلہ کرانے میں پوری امت مسلمہ کامیاب ہو گئی کہ قادیانی نہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے, نہ اپنی عبادت گاہ پہ لکھ سکتا ہے, نہ اپنے سینے پہ بیل لگا سکتا ہے. ہاں جس دن کوئی قادیانی یہ کہے گا کہ مرزا غلام احمد دجال ہے, کذاب ہے, بے ایمان ہے, ازلی جہنمی ہے, ازلی بدبخت ہے اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیے, میں اسے خارج اسلام سمجھتا ہوں. جس دن کوئی شخص یہ کہہ لے گا اور اس سے پہلے وہ قادیانی ہوگا تو اس کہنے کے بعد ہم اس کو مسلمان مانیں گے, پھر اسے کہیں گے کہ اب تو کلمہ طیبہ کو چھاتی پہ لگا تب روائے, اپنے گھر پہ لکھ تب روائے. لیکن جب تک یہ نہیں کہتا اس وقت تک وہ کلمہ پڑھ نہیں رہا, وہ کلمے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے آخری رسول نہیں مان لیتا, اس وقت تک اس کا کلمہ طیبہ اپنی عبادت گاہ پہ لکھنا, اس کا پڑھنا, اس کے بیج سینے پہ لگانا یہ ایک دھوکہ ہے. جس دھوکے سے بچانے کے لیے اسے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس مثال کو سامنے رکھ کے اب آپ نے اگلی بات پہ غور کرنا ہے. بظاہر تو نعرہ بڑا اچھا ہے, جانے یا علی, پیر مولا علی مدد. میری بات آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بات میں نے سرے راہ چلتے ہوئے اور بھی کہنا ہے. مجھے کئی دوستوں نے بتلایا کہ جی اس محلہ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے چین سے زندگی گزار رہے تھے, پتہ نہیں آج کے بعد کیا ہوگا. آج کے بعد وہی ہوگا جو پپلیاں والے محلہ میں ہوا. اگر وہاں کے مکان گر گئے ہیں تو آپ کے بھی گر جائیں, وہاں کے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں تو آپ بھی ہو جائیں, وہاں آدمی قتل ہو گئے ہیں تو یہاں بھی ہو جائیں, وہاں لوگوں کے پاس سرمایہ اور دولت نہیں رہی تو آپ کے یہاں بھی نہیں رہے گی, اور اگر وہ لوگ آپ کی طرح ایک باعزت گھرانے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ بھی باعزت گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں گے. البتہ یہ ہے کہ جو آپ نے سستی اور کاہلی کی ایک چادر تان لی تھی, مجھے امید ہے کہ آج اس چادر کو بھی پھینک کے آپ اپنی سنی غیرت کا ثبوت فراہم کریں گے. خطرہ انشاءاللہ کوئی خطرہ کوئی ہے خطرہ نہیں انشاءاللہ کوئی خطرہ بالکل خطرہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یہ محلہ تو پیور سنی محلہ یا کوئی کالا ہے اس میں جی نہیں ان پیور آل سنت کا محلہ ہے تو اس میں کالا ہی کوئی نہیں تو پھر خطرہ کیا ہو جہاں کالے رہتے ہیں وہاں خطرہ کوئی نہیں سمجھ آئی میری بات تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مثال کو سامنے رکھ کے میری گفتگو سننے کی کوشش فرمائیں ہو سکتا ہے کہ میں آج اپنی گفتگو کو وہ رنگ دے دوں جو رنگ ایک پرے پنجیت کی گفتگو کو دیا جاتا ہے ایک تقریر کا رنگ ہے ایک خطابت کا رنگ ہے ہو سکتا ہے کہ میں آج آپ کو گویا مکمل تیار کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو خطابت اور تقریر کے رنگ سے خاصا ہٹا کر اس سے مختلف کر کے ایک پرے پنجیت کا رنگ دے کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھا جائے کچھ دنوں کے بعد کہ ہم نے جو کہا ہے غلط کہا ہے یا صحیح کہا اگر صحیح کہتے ہیں آپ کا تعاون چاہیے اگر غلط کہتے ہیں تو آپ کو چیلنج کروں گا کہ آپ ہمیں قائل کریں ٹھیک بات ہے یہ نہیں میرے محترم سامعین آپ نے اس مثال کو سامنے رکھنا کہ نام قادیانی بھی محمد رسول اللہ کا لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ مت پڑھے کیونکہ وہ اس نام کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے اسی طرح بڑا پیارا نام ہے حیدر کرار کا جانے یا علی پیر مولا علی مدد یا علی تیرے چانے والوں دی خیر اچھے نعرے نے بولیے نا علی تیرے چانے والوں دی خیر یہ نعرے لگتے اٹھتے بیٹھتے علی علی یہ بھی ہوتا ہے بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو بار بار نام لے رہا ہے علی کا یہ بڑا اچھا آدمی اسے بڑی عقیدت اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آل سنت علی کو نہیں مانتا مزید ایک سننے والا آدمی اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو نام لیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آل سنت علی کو نہیں مانتے تو اس پروپوگنڈے میں بہ کر بہت سارے لوگ شاید اپنا ایمان ہی دے بیٹھتے ہوں کہ واقعی یہ تو علی 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 کر رہے ہیں اور دوسرا طبقہ تو اس طرح تسبیح نہیں پڑتا علی 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 نہیں کرتا میری اپنی گویا زندگی کا واقعہ آپ کے اسی شہری قبرستان سے جس کو مائی ترک کا قبرستان کہتے ہیں ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کافی دنوں کی بات ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے اس نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا اجلت کے ساتھ اٹھا چونکہ ہماری داڑیاں تھیں داڑھی دیکھتے ہی اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھی ڈھیلے سے پیشاب خوش کر رہا ہے اور اسی غلیظ حالت میں کہتا ہے یا علی واللہ لازم اللہ گواہ اسی غلیظ حالت اسے کوئی شرم نہیں آئی میں کس حالت میں میں کیسے پھر رہا ہوں چرس بھری سگرٹیں منہ میں یا علی پیر مولا علی مدد اس سے بظاہر دیکھنے والا تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اتنی لگن ہے کہ یہ کوئی ایک لمحہ بھی علی المرتضیٰ کے نام کے بغیر نہیں رہ سکتا بلکہ ایک اور طریقہ کار بھی بسوں پر سکوٹروں پر ایک سائڈ پہ باریک سا یا اللہ دوسری سائڈ پہ بالکل باریک سا یا محمد اور درمیان میں بڑا موٹا یا علی مدد بظاہر تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بھائی اس شخص کو اس بس والے کو اس سکوٹر والے کو اس مکان والے کو علی سے بڑی محبت ہے لیکن وہ اس تے میں کیوں نہیں پہنچتا ہے اس گہرائی میں کیوں نہیں گیا کہ اس نے یا علی مدد جو موٹا لکھا ہے کیا اللہ اور محمد سے علی بڑے میرا خیال میں آپ کو تو میری بات سمجھ نہیں آئی کیا اللہ اور محمد رسول اللہ سے علی بڑے؟ جب بڑے نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے علی المرتضیٰ کا نام تو نہایت نمایاں کر کے لکھا اور اسی جگہ اللہ اور رسول کا نام بالکل باریک کر کے لکھا. پھر یہ ہے کہ صرف یا اللہ لکھ دیا، صرف یا محمد لکھ دیا، یا رسول اللہ لکھ دیا باریک کر کے، درمیان میں یا علی مدد لکھتے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے تو مدد نہیں نہ مانگنا چاہتا. کیا ذہن ہے اس کا آخر؟ اس طرح بظاہر تو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اس کو علی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا گویا نام لے رہا اور کتنا موٹا نام ان کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے گویا اس حرکت میں بھی اس نے اپنا کام کر لیا کہ اس نے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گرا کے پیش کیا ہے اور علی المرتضیٰ کو گویا ان سے بڑھا کے پیش کر رہا ہے. اور یہ ایمان نہیں بلکہ یہی علی المرتضیٰ سے دشمنی ہے. علی کتنے ہی بڑے ہوں لیکن پیغمبر کی گرد راہ ہے، علی کتنا ہی اونچا ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نوکر اور غلام ہیں. آپ نہیں مانتے ان کو خادم محمد رسول اللہ کا جی، لیکن اس شکل میں بھی اس نے اپنا کام کیا ہے، تاثر یہ دیا ہے. بظاہر گویا اس کا ذہن یہی دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں اس کو علی سے بڑا پیار ہے، علی علی کرتا ہے، علی علی کا نام لیتا ہے اور یقیناً یہ تو علی سے بڑی محبت رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے علی کا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اشہد ان امیر المومنین، ان کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام بھی لے رہا ہے، اس کے مکان پہ بھی ان کا بڑا موٹا نام لکھا ہوا ہے، اپنی پنجابی زبان میں بھی کہتا ہے یا علی تیرے چانے علیہ خیر، اسی مولا علی دے ملنگائیں، اسی مولا علی دے ملنگائیں، تے اگے گال کر دیتی ماں بہن دی انہاں تو تنگ آئیں. ایک سائڈ تے علی دا نا نال ہی اسی زبان تے بیک وقت کسی اور دی ماں بہن دا نا لے کے گال کٹ کے تذکرہ کرنا، یہ بھی ایک شیوا ہے. جس حالت پہ بیٹھا ہے جو ملنگ، اسی حالت میں اس کا ان کا نام لے لیتا ہے، یعنی تاثر گویا وہ ظاہر یہ دیتا ہے کہ مجھے علی سے بڑا پیار ہے. میں آج طویل گفتگو تو نہیں کروں گا کہ وقت خاصا بیت گیا ہے، لیکن اتنی گفتگو ضرور کروں گا کہ اس کائنات میں حیدر کرار کا بدترین دشمن اگر کوئی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے تو وہ رافضی ہے. اور یہ بات ماں شولہ نوائی نہیں ہوگی، ماں شور خوخا اور باویلا نہیں ہوگا. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے. آپ پہلے گہرائی میں اتر کے اس بات پہ غور کریں کہ حقیقت ہے یا نہیں. اگر حقیقت ہے تو آپ کو بھی یہ حقیقت مان کر آئندہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے، اور اگر حقیقت نہ ہو تو میں مجرم ہوں. تو میں نے ایک لفظ بہت بڑا استعمال کر لیا کہ اس کائنات میں حیدر کرار کا بدترین دشمن کون ہے؟ اونچی آواز سے، بدترین دشمن حیدر کرار کا اس کائنات میں کون ہے؟ آپ کہیں گے وہ نام لے رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ ان کے نام کے نعرے بلند کر رہا ہے، وہ نعرہ حیدری یا علی مدد کہہ رہا ہے، وہ معلوم نہیں کیا کیا جگہ جگہ نام لیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دشمن ہے. جناب والا، آپ گلی کوچوں میں پھریں، قادیانی سینے پہ بیج لگائے پھر رہا ہے کلمہ طیبہ کے، ان پہ مقدمے بنتے ہیں وہ پھر بیج لگاتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ پھر بیج لگاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، راہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھتے اٹھتے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کام کرنے کے دنیا میں مختلف طریقہ آئے کار ہیں، کوئی منافقت سے کرتا ہے، کوئی دجل و فریب سے کرتا ہے، کوئی کھل کے کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شیعہ کتب سے ثابت کر دوں کہ انہوں نے حیدر کرار کی توہین کی ہے، انہوں نے زہرا طیبہ کی توہین کی ہے، انہوں نے حیدر کرار کو کھلی گالی دی ہے، انہوں نے حیدر کرار پہ بہتان لگائے ہیں، اگر میں شیعہ کی اساسی
بنیادی اور ذمہ دار کتب سے اس حقیقت کو ثابت کر دوں اور دنیا کا کوئی شیعہ ان حوالہ جات کی تردید بھی نہ کر سکتا ہو تو اس کے بعد کیا یہ حقیقت کھولنی جائے گی کہ یہ علی کا نام بطور دھوکے کے استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو علی سے حقیقتاً کوئی محبت اور پیار نہیں ہے. صرف اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ دھوکہ کہاں ہے, حقیقت کہاں ہے, حقیقتاً محبت کہاں ہے اور دھوکہ بازی کے ساتھ ان کا نام کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں انتہائی مختصر کروں گا لیکن انشاءاللہ میں اس حقیقت کو ثابت ضرور کروں گا. اور میں بتلانا یہی چاہتا ہوں کہ حقیقت کے اعتبار سے حیدر کرار کو ماننے والے اگر کوئی کائنات میں افراد ہو سکتے ہیں تو وہ وہی ہیں جن کا تعلق آل سنت والجماعت سے ہو. اگر کوئی شخص سنی نہیں ہے تو وہ قطعاً علی ابن ابی طالب کو نہیں مان سکتا. علی کو مانا اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب عقائد نظریات آل سنت والجماعت کے اپنا لیے جائیں. اگر سنی نظریے کو نہ اپنایا جائے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نہیں مانی جا سکتی. اس میں جانے سے پہلے انتہائی ٹھنڈے دل کے ساتھ, انتہائی ٹھنڈے الفاظ میں, انتہائی نرم الفاظ میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ بیان کیا. رب العالمین نے کچھ مثالیں بیان کی تھی جن مثالوں میں بعض جگہ مکھی کی مثال آ گئی, بعض جگہ مچھر کی مثال آ گئی. مشرکین نے, کفار نے, اللہ کی کتاب کے منکروں نے اعتراض کیا, ہم اس قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس میں مکھیوں کی مثالیں, اس میں مچھروں کی مثالیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرے؟ یہ کفار کا ذہن تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ مکھیوں کی مثال بیان کرے. اتنا اعلی, اتنا بلند, اتنی بڑی ذات اور وہ مکھیوں کا نام لے, وہ مچھروں کا نام لے. یہ اعتراض تھا اور اس اعتراض کو انہوں نے گلی گلی کوچا کوچا عام کیا, پیغمبر کے خلاف پروپگنڈا, زہر اگلا. یہ نبی کہتا ہے یہ قرآن ہے, اللہ نے اتارا ہے, اللہ کی کلام ہے, وہی ہے, کیسے وہی ہو سکتی ہے؟ اس میں تو مچھروں کی مثالیں, اس میں تو مکھیوں کی مثالیں. تو رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی کہ مکھی اور مچھر کی مثال دی گئی ہے کسی کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے. مثال وہاں آئی تھی کہ تم جن کو خدا مان رہے ہو, جن کو تم معبود مانتے ہو, جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو, جنہیں الہ تصور کیے بیٹھے ہو, جن کا طواف کر رہے ہو, یہ تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ ایک مکھی کا پر بنا لیں, ایک مچھر کا پر بنا ڈالیں. جب یہ اتنے کمزور ہیں تو تم ان کو معبود کیسے مانتے ہو؟ مثال دی گئی تھی بتوں کی کمزوری بیان کرنے کے لیے, مثال دی گئی تھی بتوں کا عجز بیان کرنے کے لیے. اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ جن کو تم معبود مانتے ہو یہ بیٹا نہیں دے سکتے, جن کو تم الہ مانتے ہو یہ اوہد پہاڑ نہیں بنا سکتے, جن کو تم الہ مانتے ہو یہ آسمان نہیں بنا سکتے, جن کو تم الہ مانتے ہو یہ زمین نہیں بنا سکتے, اگر یہ کہا جاتا تو دوسری سائڈ پہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ چلو آسمان نہیں بنا سکتے ہوں گے, کوئی چھوٹی موٹی اور چیز تو بنا لیں گے, چلو زمین نہیں بنا سکتے ہوں گے لیکن ایک بچہ تو پیدا کر سکتے ہوں گے, چلو یہ نہیں کر سکتے تو کچھ کھیتی تو اگا سکتے ہوں گے. یہ ذہن پیدا ہو سکتا تھا. اس ذہن کو ختم کرنے کے لیے خالق نے مثال بیان فرمائی کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے, مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے. مطلب کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس مکھی اور مچھر مقدس سے چھوٹی اور کوئی مخلوق نہیں ہے. جو ان کا پر تک نہیں بنا سکتا وہ بیٹا کیسے دیکھ سکے گا, وہ بارش کیسے برسا سکے گا, وہ حاجت روائی کیسے کر سکے گا, وہ مشکل کشا کیسے بن سکے گا. تو مثال بیان کی تھی بتوں کی عزت بیان کرنے کے لیے, لیکن ناقبت اندیش اور اصلی بدبخت جہنمی لوگوں نے اس پہ اعتراض یہ کر دیا کہ یہ کیسا خدا ہے اور یہ کیسی وحی ہے. اس میں مکھیوں کی مثالیں آ گئی ہیں, مچھروں کی مثالیں آ گئیں. تو خالق کی عرض و سما نے اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلے بارے میں, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, اللہ اس سے نہیں شرماتے کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی مثال بیان کریں. لا یستحیی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا, اللہ اس سے نہیں شرماتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں, فما فوقہا یا مچھر سے کچھ بڑی چیز کی بیان کریں. یا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ مچھر سے حقارت میں بڑی چیز کی مثال بیان کریں. اس سے اللہ نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر کی ہے. ایک ترجمہ میری نظر سے ان کا گزرا, آل شیعہ کا مولوی فرمان علی کا, اس نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر کی ہے. اور ایک ترجمہ گزرا مولوی مقبول دہلوی کا, اس نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر کی ہے. اور اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے کہ بعوضہ کا معنی مچھر ہے. شیخ الہند محمود الحسن کا ترجمہ ہے کہ بعوضہ کا معنی مچھر ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر دیکھی, اس نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر لکھا ہوا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ دیکھا, اس نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر لکھا ہوا ہے. آج تک جتنے اردو زبان میں ترجمے آئے سب میں بعوضہ کا معنی مچھر ہے. سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کیا تھا, انہوں نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر لکھا. ان کے بعد فارسی زبان میں ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا, انہوں نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر کیا. پھر شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے لخت جگر شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں ترجمہ کیا, انہوں نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر لکھا. ان کے بعد پھر ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا اردو زبان میں, انہوں نے بھی بعوضہ کا معنی مچھر لکھا. قصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اردو ترجمہ, کوئی فارسی, کوئی انگلش ترجمہ, کوئی عربی تفسیر ایسی موجود نہیں, اور کوئی لغت کی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو بعوضہ کا معنی مچھر نہ کرتی ہو. ان تمام دلائل کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعوں نے اس بعوضہ کا معنی کیا کیا. خود ترجمہ کرنے کے بعد کہ بعوضہ کا معنی مچھر ہے, اس سے مراد کس کو لیا, اس بعوضہ اس مچھر سے انہوں نے کون سی ذات مراد لی, اس کو دیکھنا ہے. اگر اس سے انہوں نے کسی مقدس ذات کو مراد لے لیا ہو معاذ اللہ, تو میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ان کی اس خواست کے بعد بھی میں ان کے اسلام کا قائل رہوں, ان کی اس غلط کاری کے بعد بھی آپ ان کو گلے لگاتے رہے. شیعہ نے اس آیت کا ترجمہ بعوضہ کا مچھر تسلیم کیا, ان کے تمام محدثین نے, تمام علماء نے اس کا معنی مچھر تسلیم کیا, لکھا, یہی ترجمہ کیا. لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایران سے چھپنے والی کتاب تفسیر کنی جو میرے ہاتھ میں ہے, اور میں ذمہ داری کے ساتھ اس کتاب کو ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کتاب کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتا ہوں, اس کتاب کو دنیا کی ہر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور پورے چیلنج کے ساتھ میں دنیا شیعیت کو للکارتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تفسیر قمی کا مصنف علی بن ابراہیم قمی تمہارا مجتہد ہے, عربی زبان میں تفسیر ہے, ایران سے چھپی ہے, چھپ کے پاکستان آئی ہے. علی بن ابراہیم قمی محمد ابن یعقوب کلینی کا استاد ہے, اور ابن یعقوب کلینی وہ ہے جس کو شیعہ اپنا محدث مانتے ہیں, اور جس کی لکھی ہوئی کتاب اصول کافی بقول شیعہ کے امام مہدی کے سامنے غار میں پیش ہوئی, اور مہدی نے اس کتاب پہ لکھ دیا ھذا کافٍ لشیعتنا, کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. وہ محمد بن یعقوب کلینی اس مفسر کا شاگرد ہے جس کو علی بن ابراہیم قمی کہا جاتا ہے, اس نے یہ عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے. یہ لکھتا ہوا اس آیت پہ آ کے بعوضہ کے نیچے لکھتا ہے, کہتا ہے بعوضہ یعنی مچھر سے مراد علی بن ابی طالب ہے. اللہ! 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 لوگ مجھے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں شدت کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں تلخی کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی اشتعال انگیز تقریر کرتا ہے, لیکن وہی کہتے ہیں جنہیں میرے قریب آنے کا موقع نہیں ملا, وہی کہتے ہیں جو قریب آیا پھر اس کی زبان خلاف نہیں اٹھ سکی. میں شراب نہیں پلاتا کسی کو, میں نے نشہ نہیں پلایا کسی کو, جو دور رہا پروپیگنڈا کرتا رہا, جو قریب آیا اس کی زبان صاف ہو گئی, اس کا دل صاف ہو گیا, اسے پتا چلا کہ میں جو کہتا ہوں دین کی بات کہتا ہوں, جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں, اس کے سوا کوئی بات بھی میں کہنا گوارا نہیں کرتا نہ کہتا ہوں. میں آپ کو پوری تحدی کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تفسیر عربی زبان میں ہے, اس میں اس آیت کے نیچے اگر یہ حوالہ نہ ملے, کتاب شیعہ کی نہ ہو, مجھے گولی مار دی جائے, کتاب ایران سے نہ چھپی ہو, خمینی کے ڈالر نہ لگے ہوں, مجھے قتل کر دیا جائے, اور شیعہ کا یہ مجتہد نہ ہو, اور مدت آ مدت سے آج کی نہیں اس کتاب کو چھپے ہوئے میرے محتاط اندازے کے مطابق کئی سو برس گزر گئے ہیں, شیعہ کی ہر دار الافتاء میں ہے, شیعہ کی ہر ادارے میں ہے, شیعہ کی ہر کتب خانے میں ہے, شیعہ کے اس ادارے میں جس کو کم کا سب سے بڑا ادارہ کہتی ہیں اس میں ہے, شیعہ کا حوزہ علمیہ جو ایران سے طلبات تیار کر رہا ہے اس ادارے میں کتاب موجود ہے, پوری دنیا کے شیعہ علماء کے سامنے تفسیر قمی موجود ہے, لیکن قمی کا یہ مصنف اور شیعہ کی جان, شیعہ کی شارق اور شیعہ کا ذمہ دار عالم, ذمہ دار مفسر واضح لفظوں میں حیدر کرار کو بجائے شیر خدا کہنے کے مچھر لکھتے, اس حوالے کے بعد اس حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی امام باڑے میں یاری مدد کہے تو دھوکہ دیتا ہے, وہ پیر مولانی مدد کہے تو دھوکہ دیتا ہے, جانے یا علی کہے تب دھوکہ دیتا ہے, علی کا نام کا کلمہ پڑھے تب دھوکہ دیتا ہے, جیسے قادیانی کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہا ہے اسی طرح شیعہ علی کا نام استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہے. میں ہر سنی سے کہتا ہوں ذاتی تعلقات کو دو منٹ کے لیے برطرف رکھ کے, ووٹ کی پرچی کو چار منٹ کے لیے یک طرف برطرف کر کے, سیاست سے تعلق میرا بھی ہوگا ہے یا نہیں ہے, اونچی آواز سے جماعت میری بھی ایک سیاسی ہے نہیں ہے بولیے نا, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں دو منٹ کے لیے آپ ان تمام اغراض سے برطرف ہو کے کل یہی سوال کریں ہر شیعہ سے کہ یہ کتاب آپ کی ہے یا نہ, اگر نہیں تو اسے کہیے خمینی سے اعلان کروا کے تفسیر قمی ہماری نہیں, ٹھیک ہے, اس کو یہ کہو عارف حسینی سے اعلان کروا تفسیر قمی ہماری نہیں, موسوی سے اعلان کروا تفسیر قمی ہماری نہیں, آج سے پہلے بتلاؤ کہ تم نے اس تفسیر کے خلاف آواز اٹھائی ہو, جتنے ترجمے جتنی اردو تفسیریں شیعوں نے کی ہیں ان تمام تفسیروں میں تفسیر قمی کا حوالہ ہے, گویا اس بنیاد پر یہ ان کی اساسی اور بنیادی تفسیر ہے, اور لکھنے والا مصنف میری عادت ہے میں وہ حوالہ کبھی پیش نہیں کرتا جس حوالے سے پہلے یا اس کے بعد لکھنے والا کتاب کا اس کی تردید کر رہا ہو, یا اس کو ضعیف کہہ رہا ہو, یا اس کو کمزور بتلا رہا ہو, یا اس میں کوئی کمی پیدا کر رہا ہو, میں کبھی وہ حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. اگر خود مصنف لکھتا کہ یہ حوالہ یا یہ روایت کمزور ہے تو میں پیش کبھی نہ کرتا. علی بن ابراہیم تفسیر قمی، تفسیر قمی کے صفحہ 35 پر یہی حوالہ لکھ کر اور حیدر کرار کو مچھر قرار دے کر آگے کہتے ہیں والدلیل علی ذلک قوله فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، کہتے ہیں کہ واقعی مچھر سے مراد علی ہے، علی بجائے شیر کے مچھر ہے، اور اس پر خود اللہ کا قول کہتا ہے دلیل ہے، فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق، آپ بتائیں کہ یہ دلیل کیسے بن گیا حیدر کرار کے معاذ اللہ مچھر ہونے کی، چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ روایت کمزور ہوتی تو شیعہ مفسر آگے تردید کرتا، اس کو رد کر دیتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی سند پہ جڑا کرتا اور روایت بھی اپنے پاس سے نہیں، کہتا انا ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتا امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ موعوذہ سے مراد علی ہے، گویا یہ الزام یہ غلیظ عبارت اس مفسر نے امام جعفر کے ذمہ لگائی، اور پھر روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے اس کا رد نہیں کرتا، اس کی تردید نہیں کرتا، اس کو ضعیف نہیں کہتا، اس کو موضوع نہیں کہتا، بلکہ کہتا یہ کہ والدلیل علی ذلک قوله فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق، کہتا ہے کہ اس بات پہ دلیل یہ ہے کہ علی واقعی مچھر ہے، کہ آگے اللہ کہتے ہیں کہ فالذین آمنوا فیعلمون انه الحق، کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے حق ہے، یعنی دلیل یہ بن گئی کہ جو مومن ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے حق ہے کہ علی بجائے شیر کے مچھر ہیں، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑی غلاظت، اس سے بڑی بددیانتی، اس سے بڑی بدفطرتی، اس سے بڑی بدتینتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اس انسان کا مچھر کہو جس نے خیبر جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا، تم اس کو مچھر کہو کہ جس کو حیدر جس ذات مقدس کو نبوت نے گود میں بٹھا کے پرورش کی، تم اس کو مچھر کہو جسے سرتاج الرسول نے اسد اللہ کہا، تم اس کو مچھر کہو کہ جس کے لہو جس کے جگر پارے نے کرب و بلا کی وادیوں میں شجاعت کے علم لہرائے، تم اس کو مچھر کہو جس کو پیغمبر اسلام نے عفت ماں بیٹی سیدہ زہرا نکاح میں دی، تم اس کو مچھر کہو جس کو پیغمبر علم کا شہر کہہ جائے، تم اس کو مچھر کہو جس کی تلوار کفر کا سفایا کرتی رہے، تم اس کو مچھر کہتی ہو جس کی پرورش خود پیغمبر نے فرمائی تھی میں اب بھی اگر تمہارے کفر کا اعلان نہ کروں تو مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا علی مچھر ہیں؟ اونچی آواز سے علی شیر ہیں یا مچھر؟ جو مچھر کہے کون ہے؟
کافر.
سارے
کافر.
جو سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جو نہ سمجھے نہ کھڑا کرے.
کافر 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 کافر.
میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے پاس سے یہ کس نے کہا ہے؟ شیعہ کی کتاب ہے. کس کو کہا ہے مچھر؟ کس کو کہا ہے اونچی آواز سے؟ اگر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں صدیق کی عفت اور صدیق کی صداقت کا تحفظ کروں تو اسی طرح میرا حق بنتا ہے کہ میں حیدر کرار کی عظمت کا تحفظ کروں. جیسے صدیق میرے ایمان کی جز ہے، عمر عثمان میرے ایمان کی جز ہیں، اسی طرح حیدر کرار بھی میرے ایمان کی جز ہیں. تو جس شخص نے حیدر کرار کو مچھر لکھے وہ کافر ہے یا نہیں؟ جو اس بے ایمان کو اپنا قائد مانے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے. کل آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کہیں تفسیر قمی شیعوں کی کتاب ہے، تہران سے چھپی ہے، ایران سے چھپ کے آئی ہے، اور ایران میں بھی قم جو خمینی کا گھر ہے یہ اوپر اس کے لکھا ہوا ہے قم ایران، میں نے یہاں تیار نہیں کی، پاکستان کے مکتبے میں نہیں چھپی، چھپی ایران نے، ایران نے بھی قم میں چھپی ہے، جو خمینی کا دارالخلافہ کہیے یا اس کا گھر کہیے وہاں سے چھپ کے آئی ہے، پاکستان میں تقسیم کی جا رہی ہے، اور وہی کتاب کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کل ہر شیعہ کو کہیں جو ملے تمہاری تفسیر قمی ہے، قم سے چھپ کے آئی ہے، ایران سے آئی ہے، اور اس کے صفحہ 35 پر پہلے پارے میں حیدر کرار کی توہین کی گئی ہے، علی کو مچھر لکھا گیا ہے، کیا آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں یا تائید کرتے ہیں؟ وہ تکیاتن تردید کرے گا، اس کو آپ کہیں آپ ہائی کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہی کتاب ہائی کورٹ کی میز پہ رکھیں، آپ سپریم کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہی کتاب سپریم کورٹ کی میز پہ رکھیں، آپ کسی بھی عدالت میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہی کتاب اس عدالت کی میز پہ رکھیں، آپ اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں، ہم اس اسمبلی میں یہ کتاب سامنے رکھیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حیدر کرار کو بجائے شیر ماننے کے آج مچھر لکھا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ دجل کے طور پہ، فریب اور منافقت کے طور پہ علی کا نام استعمال کرتا ہے، جگہ جگہ ان کا نام لیتے، لیکن حقیقتا در پردہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ علی معاذ اللہ شیر نہیں ایک مچھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ خالق نے بیان کیا تھا، میں نے مکھیوں اور مچھروں کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس سے بتوں کا عجز معلوم کیا جائے، لیکن شیعوں نے اس آیت کو علی پہ فٹ کر کے حیدر کرار کی عظمت کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ اس بنیاد پر میں اعلان یا کہہ سکتا ہوں کہ تفسیر قومی کا مصنف یہ عبارت لکھنے والا بھی لاش حق کافر ہے، اور جو اس کو اپنا قبلہ مانے، جو اس کو اپنا کعبہ مانے، جو اس کو اپنا مقتدا مانے، اور اس کی یہ عبارت یہ عقیدہ جاننے کے بعد اس کو مسلمان سمجھے، وہ بھی اسی تفسیر قومی کے مصنف کی طرح کافر ہے۔ آپ کو کوئی شبہ ہے اس میں؟ اس کو شبہ ہاتھ کھڑا کرے، کوئی شبہ نہیں، اونچی آواز سے ہم علی کو شیر مانے یا مچھر، اونچی آواز سے۔ تو کل آپ اس حوالے کو بیان کریں گے، میری طرف سے زیادتی نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدا را حق و باطل کا مابین تمیز تو کریں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ کہتا جاؤں، لفظ تو کفر کا میری زبان پہ آ گیا، لفظ کفر کا بولیے نا میری زبان پہ آ گیا۔ آگے چلنے سے پہلے ابھی میں نے بہت کچھ کہنا، اٹھنا نہیں، لفظ تو کفر کا زبان پہ آ گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی تکنیک ہے، یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا ان کی آوازیں مجھ تک پہنچی، یا اب بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات پیش کروں، اور مزید یہ بھی ہے کہ شیعہ مجھ سے نالاں بھی ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں کافر کہتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج چلو میں دو منٹ کے لیے آپ کو کافر نہیں کہتا، لیکن اگر آپ کے بڑے بھائی کا فتویٰ پیش کر دوں کہ آپ کافر ہیں، تو پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ یا آپ بڑے بھائی سے جلال تقسیم کریں، آپ وہی زبان بڑے بھائی کے خلاف استعمال کریں جو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں، آپ وہی پروگرام بڑے بھائی کے خلاف پیش کریں جو میرے خلاف پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس بڑے بھائی کو پھر بھی بڑا بھائی کہتے ہیں، آپ اس کو پھر بھی گلے لگاتے ہیں، آپ اس کے پھر بھی نعرے بلند کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو بڑے بھائی کا فتویٰ قبول ہے، مجھ سے کوئی ذاتی رنجش ہے، اس لیے آپ میرے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ورنہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کو کوئی کافر کہے یا مسلمان کہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس سے کہ کافر کو کہا گیا، تو جو آپ کو یہ کہے اس کے خلاف تکلیف ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں کہوں تو میرے خلاف تکلیف ہونی چاہیے، کوئی اور کہے تو اس کے خلاف بھی وہی تکلیف ہونی چاہیے اور وہی زبان استعمال ہونی چاہیے۔ تو میں فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں شیعوں کے بڑے بھائی کا، پیش کروں؟ آپ تو اٹھ رہے ہیں، پھر پیش کیسے کروں جی؟ پیش کروں بڑے بھائی کا فتویٰ؟ میں نہیں کہتا کہ وہ شیعوں کا بڑا بھائی ہے، یہ بھی میرا ذہن سن لیں آپ، میں نہیں کہتا کہ وہ شیعوں کا بڑا بھائی ہے، شیعہ کہتے ہمارا بڑا بھائی ہے، اور آگے وہ جانے، اگر وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ہم ان کے بڑے بھائی ہیں، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اپنی ذاتی رائے یہ پیش کر رہا ہوں کہ میں اس فتوے والے کو شیعوں کا بڑا بھائی نہیں مانتا، نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر آج اس فتوے والے کو ماننے والے ان کو بڑا بھائی مان لیں، ان سے ان کو چھوٹا بھائی مان لیں، ان سے قربانی بھی ذبح کروا لیں، ان سے رشتے ناطے بھی گاٹ لیں، ان کے جنازے بھی پڑھ لیں. تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, میں ان کے امام کا فتویٰ پیش کر دوں گا اور یہ رائے ساتھ رکھ کے پیش کروں گا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ صاحب فتویٰ شیعوں کا بڑا بھائی ہے. لیکن شیعہ بھی کہتے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے, اور جن کو کہہ رہے ہیں بڑا بھائی ہے وہ بھی بڑی چلاکی کے ساتھ خاموش ہیں. معلوم نہیں کہ وہ ایسے افراد کو اپنا بھائی کیوں مانتے ہیں. کیا وہ حق نواز دشمنی میں ایک کافر کو اپنا بھائی مان رہے ہیں, یا ان کی کوئی ذاتی غرض سے اس لیے مان رہے ہیں, یا ان کو بھی ایرانی ڈالر سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے وہ خاموش. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو آج شیعہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے وہ بڑا بھائی بھی اس کو کافر مانتا ہے, اکیلا حق نواز نہیں کہتا. بات ذہن میں آئیے آپ کے؟ میری مراد اس سے بریلوی مکتب فکر ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور اردو زبان میں ہے, فارسی اور عربی میں بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. فتاوی رضویہ کئی جلدوں میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا تھا. یہ جلد جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جلد نمبر 3 ہے. مولانا احمد رضا خان بریلی کے رہنے والے تھے, اس کی وجہ سے بریلویت مشہور ہوئی, معروف ہوئی, اور گویا بریلویت کے نام سے ایک جماعت, ایک گروہ, ایک فرقہ بن گیا. بہرحال بریلوی اسی نام سے مشہور ہے, اور جس نام سے بریلویت مشہور ہوئی ان کا قائد, ان کا امام مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. اور بریلوی علماء نے مولانا احمد رضا خان کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں 3 عالم ایسے بچے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, باقی جتنے عالم آج تک آئے ان سب سے غلطی ہوئی ہیں. میں اس پہ تو جرا نہیں کروں گا کہ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ دنیا کے تمام علماء کو رگیت دیا جائے اور پورے 1400 سال میں 1500 سال میں 3 عالم بچایا جائے. میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا, اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کہ 1400 سال میں کتنے اولیاء علماء گزر گئے, کتنے غوث علماء گزرے, کتنے کتب علماء گزرے, کتنے ابدال علماء گزرے, اور کتنے ائمہ مجتہدین علماء گزرے, اور کتنے صحابہ علماء گزر گئے. کیوں کہ جاہل آدمی کوئی وقت نہیں رکھتا, ہر صحابی عالم تھا, ہر تابعی عالم تھا, ہر امام عالم تھا, ہر مجتہد عالم تھا, اور ہر ولی, ہر غوث, کتب, ابدال عالم ہوا کرتے. تو میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھوں گا کہ گویا بریلوی مکتب فکر کے علماء نے 1400 سال کے تمام علماء کو, تمام اولیاء, تمام غصب غوث, تمام کتب ابدال کو رگیت دیا کہ سب سے غلطی ہوئی ہیں اور 3 غلطی سے بچ گئے ہیں. اگر میرا کوئی بریلوی بھائی دوست بیٹھا ہو ناراض نہ ہو, وہ احکام شریعت کے ابتدائی اوراق پڑھ لے, اس میں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ 3 عالم غلطیوں سے بچے, باقی سب سے غلطی ہو گئی 14 صدیوں میں. یہ لفظ بھی ساتھ لکھا ہوا کہ 14 صدی میں ہر عالم سے غلطی ہوئی سوائے 3 علماء کے, اور احکام شریعت نہ ملے. شاہ احمد رضا خان کے نام سے کتاب ہے, اس کو پڑھ لیا جائے, اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 14 صدیوں میں ہر عالم سے غلطی ہوئی ہے سوائے 3 علماء کے. اور اگر شاہ احمد رضا خان کتاب بھی نہ ملے تو انوار رضا پڑھ لی جائے, اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 14 صدیوں میں ہر عالم سے غلطی ہوئی, لیکن 3 عالم بچ گئے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. وہ 3 کون سی ہیں؟ ایک کا نام لکھا ہے بحر العلوم فرنگی محلی, اور دوسرے کا نام لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, اور تیسرے کا نام لکھا ہے شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی. اور مزید مولانا احمد رضا خان صاحب کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت وہ ہیں کہ جن کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو اللہ نے اس کو ناممکن قرار دے دیا ہے. یہ بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت کی زبان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اعلی حضرت کی قلم سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو گویا میں بریلوی مکتب فکر کا وہ عالم پیش کر رہا ہوں کہ جس کو خود بریلوی حضرات اتنا بڑا مان رہے ہیں کہ گویا ان سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی, کوئی خطا نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ خود اعلی حضرت نے ایک جگہ تحریر کی ہے کہ میں فتویٰ غلط لکھتا تھا, میرے والد صاحب اس کی تصحیح کیا کرتے تھے, یہ الگ بات ہے. لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں اس عنوان کو مدت ہوئی میں نے چھوڑ دیا اور ایک لین منتخب کر لی. یہ ایک مستقل باب ہے, لیکن اعلی حضرت کے پیروکاروں نے یہ ضرور لکھا کہ ان کی زبان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, ان کی قلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. اور اسی اعلی حضرت کو, اعلی حضرت بریلوی کو, ان کے ماننے والوں کو شیعہ اپنا بڑا بھائی کہہ رہا ہے, اور موجودہ بریلوی علماء بڑی چالاکی کے ساتھ خاموش ہے, مہر بلب ہے, کچھ نہیں بولتے. ان کو وہ بھائی کہہ جاتا ہے وہ خاموش ہے, بڑا بھائی کہتے ہیں وہ خاموش ہے. میں نہیں سمجھ سکا اس خاموشی میں راز کیا ہے, وہ کیوں نہیں بولتے, یہ بھی وہ خود جانے, میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کروں گا. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں کہوں شیعہ غصہ میں آتا ہے, میں کہوں انتظامیہ بھی غصہ میں آتی ہے, میں بات کرتا ہوں حکومت میں بھی کھلبلی مچتی ہے. کیوں نہ ہو کہ میں آج شیعوں کے بڑے بھائی کی بات کروں, اگر شیعوں نے گالیاں دینی ہیں بڑے بھائی کو دیں, تورا کرنا ہے بڑے بھائی کے پہ کریں, لڑائی لڑنی ہے بڑے بھائی کے خلاف لڑیں, ڈنڈے سوٹے اٹھانے ہیں بڑے بھائی کے خلاف اٹھائیں, ماتم کرنا ہے بڑے بھائی کے خلاف کریں, جلوس نکالنا ہے بڑے بھائی کے خلاف نکالیں, سنگل مارنی ہے بڑے بھائی کے خلاف نکالیں, لعنت بھیجنی ہے بڑے بھائی پہ بھیجیں. میں تو جناب کے بڑے بھائی کا فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کافر ہیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے آپ کا, پیش کر دیا جائے؟ درود شریف پڑھیے, بھلا پیش کرتا ہوں. فتاوی رضویہ جلد سوم, یہ یاد کر لینی ہے, فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ 234. اعلی حضرت لکھتے کیا ہیں, ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا, رافضیوں کی کچھ حرکات لکھ کے سائل سوال کرتا ہے اور نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہے, تو اعلی حضرت جواب دیتے ہیں کہ آج کل کے تبرائی رافضی, لفظوں پہ ذرا توجہ رہے, آج کل کے تبرائی رافضی علی العموم کافر مرتد ہیں, ان سے نکاح مرد کا ہو یا عورت کا محض باطل ہے, اس میں قربت زنا خالص اور اولاد ولد الزنا ہے. تو ان کے لکھے فتوا کے نہیں لکھے, بولو تو صحیح, تو سیدھا بولنے ہی کوئی نہیں ہے شاید, میرا خیال تو سمجھ نہیں آئی. عبارت پھر پڑھوں, آج کل کے تبرائی رافضی علی العموم کافر مرتد ہیں. علی العموم کا معنی کوئی ایک بھی ان میں سے بچا ہوا, بولیے نا, علی العموم کافر مرتد ہیں, اور ان سے نکاح مرد کا ہو یا عورت کا محض باطل ہے. کہتے یہ ہیں کہ جتنے رافضی تبرائی آج کل پھر رہے ہیں, لفظ بھی دیکھیے, جب اعلی حضرت موجود تھے اس وقت آج کل کہتے, اور اس سے آج تک پھر لائیے کتنے لٹیوں میں اضافہ ہوا ہے اور کتنے خطرناک ثابت ہوئے ہیں. خمینی کے آنے کے بعد مزید دیکھیے انہوں نے کتنے پر پرزے کھولے. تو آج سے مدت ہا مدت پہلے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتویٰ یہ لکھ رہے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں, بلکہ فتوے پہ جب مسئلہ پوچھا گئے تو اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 1329. کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ جب سوال آیا اور مسئلہ پوچھا گیا تو تاریخ کیا لکھی ہے, 1329 ہجری, ذی الحج 1329 ہجری کو یہ سوال آئے اور اس کا وہ جواب پیش کر رہے. اب 1329 سے لے کر آج 1406 آ گئی, آپ حساب لگا لیں کتنے سال گزر گئے. مولانا احمد رضا خان کو فتویٰ دیے ہوئے کہ آج کل کا رافضی تبرائی علی العموم کافر مرتد ہے, اور آگے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی مرد کا یا عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا, اگر کوئی کر پردے نکاح زیادتی کر کے تو معاذ باطل ہے، اس میں قربت زنائے خالص ہے. کہتے ہیں اگر کوئی مزید حماقت کر کے اس لڑکی کو گھر لے جائے اور اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے، وہ قربت معاذ زنائے خالص ہے، قطن زنا ہے، اس میں کوئی رتی بھی حلال کی نہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اگر مزید یہ اس کے گھر رہ جائے اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اولاد ولد زنا ہوگی. یہ فتویٰ جناب کے بڑے بھائی کا ہے. میں کہتا ہوں شیعو، اگر تم میں رتی بھی کوئی غیرت کی باقی ہے، انسانیت کی رتی باقی ہے، آج کے بعد تم گالیاں دو بریلویوں کو، گالیاں دو احمد رضا خان کو، تبرہ کرو بریلویوں پر. اکریواس نے تمہارے بڑے بھائی کا حوالہ پیش کیے، یا بڑا بھائی کہنا چھوڑ دو، یا بڑے بھائی کا فتویٰ کفر مان کر توبہ کرو، اسلام لاؤ اور اپنی قبر آخرت صحیح کر لو. ٹھیک نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ اونچی آواز سے مزید مزیدار بات مختصر کرتا جاؤں، ہر کتاب کا حوالہ پڑھوں گا تو شاید وقت زیادہ لگ جائے. اعلی حضرت سے ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا ہے پوری ضمانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اسی فتاوی رضویہ میں موجود ہے. ایک شخص پوچھتا ہے اگر کوئی شیعہ ہمارے کنویں میں گر جائے، کنواں سمجھتے ہیں، ہمارے کنویں میں گر جائے تو پانی نکالے یا نہ نکالے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں سارا نکالو. ہائے ہائے، سارا کیوں اعلی حضرت؟ کنویں کا سارا پانی کیوں نکالنے ہیں؟ تو انسان کنویں میں داخل ہوا ہے. کہتے ہیں ہر کافر کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کنویں میں داخل ہو تو سارا پانی نکال دیا جائے. یہ تمہارا بڑا بھائی ہے. میں نہیں کہتا کوئی بریلوی دوست ناراض نہ ہو، میرا موضوع تم نہیں ہو. نہیں سمجھ آئے؟ میرا موضوع تم نہیں ہو، بلکہ میں تمہیں الٹا دعوت یہ دیتا ہوں کہ عالم تمہارا ہے، تعلیم آپ اس کی ہیں، بیان میں کرتا ہوں، تنخواہیں تمہارے مولوی کھاتے ہیں، حوالہ میں پیش کرتا ہوں، تمہیں تمہاری کتابیں میں بتلاتا ہوں، پڑھاتا میں ہوں، تنخواہیں حلوے ختم شریف وہ کھاتے ہیں. یہ انصاف ہے. میں تو تمہارا کام کر رہا ہوں کہ تمہیں ایک طبقہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ تم ان کے بڑے بھائی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں یہ الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ چونکہ شیعہ کہتے میرے بڑے بھائی ہیں، انتظامیہ کے کان موجود ہوں گے، سرکاری فرشتے موجود ہوں گے، میں ان کو ان کی ماؤں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ لکھو. حق نماز نہیں کہہ رہا، احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے شیعہ علی العموم کافر ہیں. لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے؟ کل شیعہ اگر گالیاں دیں تو اعلی حضرت کو دیں، مجھے نہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں شیعہ کنویں میں داخل ہو، کنویں کا سارا پانی نکال دو. کیوں نکال دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ دو وجہ لکھی ہے انہوں نے، دو وجہ. ایک وجہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، میرے پاس معلومات ہیں. کیا؟ کہ شیعہ جس کنویں میں داخل ہوگا اور کچھ نہیں تو چھوٹا پیشاب ضرور کرے گا. یہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے، چھوٹا پیشاب. تو بات کو نسخے کی تحقیق نہیں ہوتی؟ نہیں سمجھ آئے؟ بات کو پتہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہے اس کو. تو خود باپ جب کہتا ہے کہ میری اولاد کافر ہے، اس کو میری جائیداد کا وارث نہ بنایا جائے. اولاد ناچتے کیوں ہیں چوکوں پر؟ وہ یا باپ کا حکم مانے، باپ کا فتویٰ مانے، یا اس کی جائیداد کی وارث مت بنے. ٹھیک نہیں؟ نمبر دو، اسی کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں، یہ تو علماء بریلی کے کا فتویٰ تھا، بلکہ بریلویت کی شاہرگ، بریلویت کی جان کا فتویٰ تھا. مزید کچھ میرے اپنے بھی ہیں، میرے ہم مسلک ساتھی، وہ بھی کہتے ہیں یار کردہ تو ذرا زیادتی ہے، تو ذرا ساتھ ہاں؟ ذرا ساتھ، ذرا بولیے نا، کسی نرم لفظ کی استعمال کی تھا کیا؟ ذرا سخت. تو کوئی زیادہ ہی سڑے ہوئے ہو یا کسی ذاتی غرض تو؟ ذاتیات بھی تو ہوتی ہیں نا لوگوں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اگرچہ میری تو کسی نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں اس کوئی اور ہی فتویٰ دے. بس فتنہ فساد ہے، شرارت. آج پتہ نہیں ساڈے محلے کی ہو جانا. بس ایک ذہن ہے. تو میں ان اپنے بعض دوستوں کے لیے بھی جو کسی مغالطے میں ہوں، آپ میری بات نہ مانیں، کم از کم اس کی تو مانیں جس کو دیوبندیت کی شارک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
جیسے میں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ پیش کیا کہ وہ بریلوی علماء میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، بریلویت چلی انہیں سے ہے. اسی طرح دیوبندی علماء میں سب سے بڑے عالم، دیوبندی علماء میں سب سے بڑا فقیہ، دیوبندی علماء میں سب سے بڑا مفتی، قطب الاقطاب، 57 کی جنگ آزادی کے ہیرو حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی ہیں. آپ کسی دیوبندی عالم سے پوچھیں کہ تمہارے پورے قافلہ میں سب سے بڑا مفتی فقیہ کون تھا، آپ کو وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رشید احمد گنگوہی تھا. حتیٰ کہ انور شاہ کاشمیری جس کا حافظہ اتنا بڑا تیز حافظہ تھا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیے وہ حفظ ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات بازار میں جاتے تو کانوں میں انگلیاں دے ڈالتے اور فرمایا یہ کرتے تھے کہ جو یہاں لوگ بکواسات کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، وہ حفظ ہو جاتے ہیں، نکل نہیں سکتے، اس لیے کانوں میں انگلیاں دبا کے چلتا ہوں. اتنا بڑا محدث جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب دیا تھا، انور شاہ کاشمیری، اور جس نے سب سے پہلے عدالت میں قادیانیوں کے خلاف کیس لڑا اور آخر کار عدالت کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو غیر مسلم مان لینا چاہیے. بہاول پور کی ایک نجی عدالت میں انور شاہ کاشمیری نے دارالعلوم دیوبند سے آ کے کیس لڑا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، انور شاہ کاشمیری واپس دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور یہ فرما گئے مجھے اپنے خالق پہ یقین ہے، میں نے اتنا دلیل کا انبار لگا دیے کہ عدالت بہاول پور کی ریاست کی عدالت ابھی انگریز کا دور تھا یہ فیصلہ میرے حق میں کرے گی، قادیانیوں کو کافر تسلیم کرے گی. ایک سنی بچی کے مسلمان بچی کے نکاح کا مسئلہ تھا جس پہ وہ کیس لڑنے کے لیے آئے، درود شریف پڑھیے. سید انور شاہ کاشمیری نے وہ کیس لڑا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. محدث کبیر علامہ کاشمیری جاتے ہوئے فرما گئے فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن اگر میں فیصلے سے پہلے مر جاؤں تو یہ فیصلہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے سنا دینا ہے. وہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق کہ یہ علامہ شامی سے بڑا فقیہ ہے. علامہ شامی کون ہے؟ جس نے شامی فتوے کی کتاب لکھی. علماء سے آگاہ ہیں جو آج فتوے کی کتاب ہر مفتی کے میز پہ پڑی ہوئی ہے. انور شاہ کاشمیری کہتی ہے شامی بہت بڑا امام تھا، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، لیکن اس کے باوجود انور شاہ کاشمیری اس علامہ شامی کے متعلق لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی اس سے بڑا فقیہ، اس سے بڑا مفتی اور عالم ہے. میں اس رشید احمد گنگوئی کا 1301 کا لکھا ہوا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، 1329 کا فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور 1301 کا فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوئی جو دیوبندیت کی شاہرگ ہے، دیوبندیت کی جان ہے، ان کا فتویٰ رشیدیہ سے پیش کر رہا ہوں. ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. علامہ گنگوئی سے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ ایک عورت سنی ہے، وہ شیعہ کے گھر میں تھی، اس کو پہلے شاید معلومات نہیں تھی، آج وہ جدا ہونا چاہتی ہے، وہ شیعہ کے گھر نہیں رہنا چاہتی، وہ کیا کرے، طلاق لے یا بغیر طلاق کے الگ ہو جائے؟ تو حضرت گنگوئی فتویٰ لکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ شیعوں کو کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں، ایک مذہب یہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں، اور نمبر دو مذہب یہ ہے کہ وہ فاسق ہیں کافر نہیں. آگے چل کے لکھتی ہیں بندہ اول مذہب رکھتے ہیں کہ شیعہ علی العموم علی الاطلاق کافر ہیں، لہذا عورت کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر طلاق کے جدا ہو رہا ہے، کیونکہ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. 1301 کا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ. آگے دوسرا سوال وہ کرتے، ایک سنی مرد تھا، اس کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے، وہ سنی کے ترکے کی وارث ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت گنگوئی لکھتی ہیں اگر سنی مرد کی اولاد شیعہ ہو گئی تو وہ سنی مرد کے جداد سے وراثت نہیں لے سکتی، اس کے ترکے کی وارث نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا کوئی کافر بیٹا اس کی جداد کا وارث نہیں بن سکتا. میں نے بریلویت کی بھی شارک پیش کی ہے اور دیوبندیت کی بھی شارک پیش کی ہے. آج کے بعد تم حق نواز کو مت برا کہو کہ میں شیعوں کو کافر کہتا ہوں. اگر دیوبندیوں نے برا کہنے ہیں تو حضرت گنگوہی کو کہیں, اگر بریلویوں نے برا کہنے ہیں تو اعلی حضرت احمد رضا خان کو کہیں, اگر شیعوں نے گالیاں دینی ہیں تو اپنے بڑے بھائی مولانا احمد رضا خان کو دیں. حق نواز مظلوم کا کیا جرم ہے؟ یہ تو وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو ہر ایک کے اکابرین نے پہلے لکھ دیا. میرا جرم یہی ہے, میں نے چھپی ہوئی باتیں تمہارے سامنے ظاہر کی ہیں, میں نے تمہارے نظریات کھول کے قوم کے سامنے رکھی ہیں, میں نے تمہارا دجل, تمہارا فریب, تمہاری بد کرداری سے قوم کو آگاہ کیا ہے. کسی کی غلط کاری سے آگاہ کرنا جرم نہیں ہے, اس کا نام دین ہے, امانت ہے, دیانت داری ہے. میرا جرم کیا ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے تسلی ہوئی کچھ آپ کی؟ میں کافر کہہ رہا ہوں یا دیوبندیوں کے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں؟ بریلویوں کے؟ اونچی آواز سے. مولانا احمد رضا خان سے بڑا کوئی ہے بریلویوں میں؟ بریلوی مکتب فکر میں احمد رضا خان سے بڑا کوئی ہے؟ اونچی آواز سے. وہ تو کہتے ہیں اعلی حضرت سے غلطی نہیں ہوتی, تو جو انہوں نے لکھا ٹھیک لکھا کہ نہیں لکھا؟ توجہ رہے ذرا. اگلی بات یہ کہتا ہوں, آپ یہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ لوگ ان کو کافر کہہ کیوں رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف. پہلی دلیل میں نے پیش کی کہ شیعوں نے حیدر کرار کو مچھر لکھا ہے. یقین آیا آپ کو اونچی آواز سے؟ نہ یقین آیا ہو میں کتاب پیش کر سکتا ہوں دنیا کی ہر عدالت میں, لیکن کوئی میرے ساتھ انصاف ضرور کرے کہ یہ کچھ کتب میں موجود ہے یا نہ. نمبر دو, میں نے آپ کے سامنے دو ذمہ دار مکاتب فکر کے جید العلماء کا فتویٰ پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی شیعوں کو مسلمان نہیں مانا. نمبر تین, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں گے اتنے بڑے بڑے علماء نے ان کو کافر کہا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو وجوہات تو بہت ساری بتلا سکتا تھا, لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک وجہ تو آپ کے سامنے آئی, انہوں نے حیدر کرار کی توہین کی ہے, علی کو مچھر لکھا ہے معاذ اللہ, اور دوسری وجہ آپ کے سامنے آنا چاہیے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب اصول کافی میرے ہاتھ میں ہے, اور اس کی جز تین یہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اصول کافی شیعہ کی بنیادی کتاب ہے, یہی وہ کتاب ہے جس کی امام مہدی نے تصدیق کی ہے, یہی وہ کتاب ہے جو خار بن مہدی کے پاس گئی تھی, یہی وہ کتاب ہے جس کے لیے امام مہدی نے لکھا تھا ہذا کافر لشیعتنا, یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کتاب کے صفحہ 396 پر اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر لکھا ہے. توجہ رہے ذرا میری طرف. اس کتاب کا صفحہ کون سا ہے؟ اونچی آواز سے. کون سی کتاب ہے؟ اصول کافی, شیعہ کی ذمہ دار اور معتبر ترین کتاب جو مہدی کے پاس سے غار میں ہو آئی, اور یہ کتاب ابن یعقوب کلینی, محمد بن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی ہے. یہ محمد بن یعقوب کلینی اسی علی بن ابراہیم قمی کا استاد ہے, اور صدیاں بیت گئیں اس کتاب کو چھپے ہوئے لکھے ہوئے, اور آج تک شیعہ اس کو حدیث کی کتاب مان کے اپنے مدارس میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں. اس پہ ان کی عبادت کا مدار ہے, اس پہ ان کے عقائد کا مدار ہے, اس پہ ان کے دین کا مدار ہے, اس کتاب بھی ان کے نکاح طلاق کا مدار ہے. اس کتاب کا صفحہ 396 ہے. عنوان کیا ہے؟ کتاب الایمان والکفر. یہ موٹا عنوان پیچھے سے چلا رہا ہے, آگے یہاں کہ وہ الگ باب قائم کرتے ہیں, باب فی اصول الکفر وارکان ہی کہتے کہ یہ باب میں اس سلسلے میں قائم کر رہا ہوں کہ کفر کے اصول کیا ہیں اور کفر کے رکن کیا ہیں. آگے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عن احمد بن اسحاق عن بکر بن محمد عن نبی بصیر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام اصول الکفر ثلاثہ. کہتا امام جعفر کہتے ہیں کہ کفر کے اصول تین ہیں, الحرص والاستکبار والحسد. ایک تو حرص کفر کی اصل ہے, ایک تکبر کفر کی اصل ہے, ایک حسد کفر کی اصل ہے. فاما الحرص فان آدم علیہ السلام, حرص آدم علیہ السلام میں پایا جاتا ہے, اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کفر کی ایک اصل وہ آدم کے بیٹے میں پائی جاتی ہے. آگے کہتا ہے وَأَمَّا استکبار فابلیس اور تکبر والی کفر کی اصل ابلیس میں پائی جاتی ہے. اس نے کفر کے تین اصول بیان کیے اور پھر تینوں کو نمبر وار تقسیم کیا. کفر کی ایک اصل کہتے آدم علیہ السلام میں تھی اور کفر کی دوسری اصل آدم کے بیٹے میں تھی, کفر کی تیسری اصل وہ ابلیس میں تھی. میں آپ کی غیرت کو للکارتا ہوں جہاں اس بے ایمان دجال نے ابلیس کا کفر بیان کیا ہے وہیں اس نے اللہ کے ایک سچے پیغمبر کا, بنی آدم اولاد آدم کے باپ کا, اور وہیں اس نے حضرت آدم جد الانبیاء کے کفر کو بیان کیے, ابلیس کے ساتھ ملا کے بیان کیے, ابلیس کے ساتھ اکٹھا کر کے بیان کیے. جہاں ابلیس نے کفر کی ایک اصل بتلائی ہے وہاں آدم نے بھی اس نے کفر کی ایک اصل بتلائی ہے. میں کسی رسریا کا حوالہ نہیں دے رہا, کسی رسالے اور منسلک کا, کسی اخباری بات کے بیان نہیں کر رہا, بات نہیں پیش کر رہا, شیعہ کی بنیادی اساسی مرکزی کتاب کو پیش کر رہا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ دنیا شیعت کو للکارتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیے تم سپریم کورٹ میں آؤ, ہائی کورٹ میں آؤ, اسمبلی میں آؤ, اگر میں تمہارا کفر ثابت نہ کر سکا مجھے گولی مار دی جائے. کتاب آپ کے سامنے ہے, لیجیے, لے جاؤ مولویوں کے پاس, علماء کے پاس, ان کے سامنے رکھو, حوالہ غلط نکلا ہے جوتا آپ کا سر میرا. اگر چیز موجود ہو جو میں نے پیش کی ہے پھر اس کے بعد حقائق کو سمجھ کے ان پہ ایمان لانا آپ کا فرض ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہے اسے کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ جی حضرت گنگوئی نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ نمبر دو, ذرا توجہ فرمائیے, آپ کے دماغ آپ کے کان مزید کھلے. آپ خوش نہ ہوں شیعوں نے جہاں صحابہ کرام کو کافر لکھے وہاں آپ تمام کو کافر لکھا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی زبان رک گئی ہے, نانا آدم علیہ السلام کو کافر جو پوری نسل انسانی کے باپ. راوی علی بن حسین سے سوال کرتے ہیں, از آن حضرت پرسید, فارسی میں ہے یہ کتاب, کتاب کا نام حق الیقین ہے, ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی کم سے چھپ کے آئی ہے. کہاں سے چھپ کے آئی ہے؟ اونچی آواز سے. کتاب کے اوپر فون نمبر بھی دیا ہوا ہے, آپ اگر فون نمبر فون لے کے وہاں کر سکیں تو کر لیں. پاکستان میں کسی شیعہ کے گھر سے یہ کتاب اٹھا لائے میں حوالہ نکال دوں گا, کسی شیعہ کے گھر سے. کتاب کا نام حق الیقین ہے, صفحہ ایک اس کا 522 ہے. سوال یہ ہے, علی بن حسن علیہ السلام از حضرت آن حضرت پرسید کے مرا برت و حق خدمتی ہست مرا خبر دے از حال ابو بکر و عمر حضرت فرمود ہر دو کافر بودند. باقر مجلسی لکھتا ہے, شیعہ مجھے کہتے ہمیں کافر کہتے, میں نے تمہارے چرسی اور لٹی کو کافر کہا, تمہارے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی, کالے کپڑے پہن لیے گئے, اور تم نے ابو بکر عمر کو کافر کہا جو آج بھی جنت میں سوئے ہوئے, ہزاروں آدمی جن کو دیکھ کے آ رہے, اور تم بے ایمانوں کو کسی نے لگام تک نہیں دی. آج تم کہتے ہو میں تمہارے خلاف نرم زبان استعمال کروں, اس سے بڑا کفر اور بے ایمانی اور کیا ہوگی کہ کھلے لفظوں میں لکھتے کہ امام سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیں ابو بکر عمر کون ہیں. سوال ہے, از حال ابو بکر عمر حضرت فرمود ہر دو کافر بودن وہر کے اشارہ دوست دارد کافر است. کہتا ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں اور جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے. بتلاؤ پوری دنیا کا حدیث بتلائے, پوری دنیا کا بریلوی بتلائے, پوری دنیا کا دیوبندی بتلائے، تمام دیوبندی ابو بکر عمر سے دوستی رکھتی ہیں، تمام بریلوی ابو بکر عمر سے دوستی رکھتی ہیں، تمام اہل حدیث ابو بکر عمر سے دوستی رکھتی ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ابو بکر عمر سے دوستی رکھتے ہیں. سلطان بہو نے ابو بکر عمر سے دوستی رکھی، ان کو اپنا رہنما سمجھا، علی حجویری نے ان سے محبت رکھی، اور سلطان شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے شاہ نے ان سے دوستی رکھی، ان کو اپنا ایمان کا جز سمجھا، ان کو قائد سمجھا. دنیا کی ہر ولی نے، ہر غوث نے، ہر کتب نے، ہر ابدال نے، ہر ولی نے ان کے ساتھ دوستی رکھی ہے. شیعہ یک قلم ان تمام کا صفایا کر گیا جو ابو بکر سے دوستی رکھے، وہ بھی کافر اور وہ دونوں بھی کافر. اس لیے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا. حکومت کہتی ہے تم شیعوں کو کافر کیوں کہتی ہو، ان بے ایمانوں کو لگام کیوں نہیں دیتی ہو جنہوں نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے، حق یقین میں یہ عبارت نہ ملے، ایران سے چھپ کے نہ آئی ہو اور میں یہ عبارت پیش نہ کر سکوں. آپ میں سے کوئی تھوڑی بہت فارسی سمجھتا ہے وہ بھی اس کو پڑھ سکتے، کوئی افسر چاہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں. لیکن خدا را انصاف کیجئے مجھ سے کہ اگر میں نے تمہارے سامنے ایک کافر کے کفر کو ننگا کیے ہے تو تم بجائے اس کے تعاون کرو، کم از کم تم تو تان کی زبان روک لو کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو آج سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، تاکہ آپ کے سامنے شیعت کا کفر برہنہ ہو کر آ جائے. اسی حق الیقین نے اس کا مصنف حضرت ابوبکر عمر کو اس امت کا فرعون لکھتا ہے. حد ہو گئی ظلم کی، حد ہو گئی بے حیائی اور بدماشی کی، اور یہی حق الیقین ہے. جیسا حق الیقین میں میں عبارت پڑھنے سے گریز کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ آگے نکلنا چاہتا ہوں. اسی حق الیقین میں لکھے کہ ابو بکر عمر شیطان سے زیادہ لعین ہیں، ابو بکر عمر شیطان سے زیادہ جہنمی ہیں، ابو بکر عمر شیطان سے زیادہ غلیظ ہیں، ابو بکر عمر شیطان سے بڑے کافر ہیں، ابو بکر عمر شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہوا موجود نہ ہو، خدا کی قسم جوتا لو، پانی میں بھگو کے میرے سر میں مارو. اگر یہ چیز سیو کی کتاب موجود ہے تو راستہ نہ روکو، دستاویزو بنو، تاکہ میں شیعت جو ایک کینسر ہے اسلام کے لیے، جو کینسر ہے دین کے لیے، جو کینسر ہے ملک و ملت کے لیے، اس کینسر کو کاٹ پھینکا جائے، اس کو ماحول سے جدا کر دیا جائے، اس کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، اس کی حیثیت متعین کر دی جائے، قادیانیت کی طرح متعین کر دی جائے. میری جان لگ جائے، لہو لگ جائے، بچے لگ جائے، جلاد لگ جائے، دولت لگ جائے، جو لگے لگ جائے، لیکن وہ دن آئے گا کہ شیعت پاکستان میں غیر مسلم اقلیت شمار کی جائے گی. تم ہزار سیکھو، تم ہزار واویلا کرو، لیکن یہ بتلاؤ کہ میں زیادتی کون سی کر رہا ہوں. تم ان بے ایمانوں کی قبروں پہ جوتے مارو جنہوں نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا ہے، جنہوں نے ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا لعین اور جہنمی لکھے. ان کو شیطان نہیں کہتے ہو، ان کو شرارتی نہیں کہتے، اور میں تمہارا کفر بیان کرتا ہوں تو ناچتے. اگلے دن یہ کیسٹ ڈی سی کی میز پہ ہوگی، ایس پی کی میز پہ ہوگی، ماتم جاری ہوگا، ماتم ہیرا منڈی کی تباہ ایس پی کرے گی. مر کے حقو مرے، تو حقو آخ، حق نواز آخ، کئی ہور شایا آخ، جویں دل چاہندا ہی کر، لیکن ہے کافر. بلکہ یہ بھی خیال کر، جتنی دیر کوئی مجھے گالیاں دے میں خوش ہوتا ہوں. مجھے کتا کہے، بلا کہے، بے ایمان کہے، جو کہے، میرا ایمان میرا خالق جانتا ہے. میں صدیق کی عصمت کے لیے یہ ساری گالیاں سہ رہا ہوں، میں مسرت محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اتنی دیر اس کتے کی زبان ابو بکر کے خلاف تو نہیں نہ بھونکتی جتنی دیر مجھے بھونکتی ہے. میں کبھی اپنی گالی کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی صحابی کے خلاف بھونک ماری گئی تو وہ زبان اب گدی سے کھینچی جائے گی. نہیں کھینچی گی اونچی آواز سے؟ سپاہ صحابہ کے نوجوان بہت تیاری کر چکے ہیں، ابھی کچھ تھوڑی بہت کمی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی پوری بولیے نا اونچی آواز سے اور بلند آواز سے نہیں آلے ایسا بول رہے
ہیں.
میں نے جمعے میں شعر سنایا اور بھی کئی جلسوں میں سنایا. قصبے جہاں ایک تھانہ مسن میں سلیانہ چھوٹی سی بستی ہے, وہاں ایک بھوکا گیا اگڑ مراجے تو رن کٹ کے لے آئے, لیکن فرقے دا امام ہے مقتدا ہے رہنما ہے. محنت بعد اوقات اپنے دوستوں سے حیران کی آندی بھائی ایک شخص چھوئر کٹ بنے ایک فرقہ وہ رہنما منتا ہے وہ اسی دکے کھا کا مر گئے تھی کم از کم مولوی صاحب تو آنکھ چھوڑا کرو تھوڑے اتنا تو آنکھ دیو اور کچھ نہ سہی. وہ پھر بھی رہنما ہے وہ ہائی کورٹ اس کے حدود آرڈیننس کا کیس چلتا ہے پھر بھی رہنما آوے ہی آوے زندہ باد. وہ وجہ سے لے کے ساری جی ہو جائے برادری نہیں سمجھ آئی میری بات. یہ بھوکا گسا وہاں ہمارے سپاہ صحابہ کے ایک ساتھی نے, یہ سپاہ صحابہ صرف آپ کے محلے میں نہیں ہے یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے. ہاں آپ تسلی کرنا چاہیں تو کسی ضلع میں خط لکھ کے پوچھ لیں, وہاں جا کے پوچھ لیں, آپ کو سپاہ صحابہ کے دفتر بورڈ یہ نظر آئیں گے. پورے ملک میں قائم ہو چکی ہے اور ملک میں بھی لطف کی بات یہ کہ دیہاتوں میں چاہوں پہ کنواں پہ اور اتنی طرف کے ساتھ لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ میں اس کو صحابہ اکرام کی کرامت کہوں اور کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا. تو وہاں ہمارے ایک سپاہ صحابہ کے ساتھی نے سلیانے میں جاٹ صاحب چارا اس نے چھوٹی سی چٹ لکھی جیسی اس کو لکھنی آئی, لکھا اس نے یہ کہ آپ کے ہاں آج ایک بھوکا تشریف لایا ہے. چٹ لکھی ایک بھوکا اس نے کرنا تبرا منتظم کو لکھا اس کی زبان بند کی جائے اگر اس نے بھونک ماری ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. چٹ لایا ایک بچہ آگے وہی بھوکے صاحب تشریف فرمائے. وہ بچہ پوچھتے میں نے فلاں سے ملنا کیا کہنا ہے, رکا دینا ہے لکھا کی رکا ہے رکا پڑے اس سے ہی لکھے رکا کول رکھا تو جلسہ کرانے والے بلایا انہوں آخر میں تقریر کوئی نہ کرنی اللہ گواہ سلیانہ دور نہیں پوچھ سکتے آپ میں تقریر نہیں کرنی کیوں میں کئی خبر کہ اتنے بھی سپاہ صحابہ دی بیماری آئی ہوئی ہے. یہ بیماری ہے یہ بیماری نہیں یہ کفر کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. یہ جڑیں کاٹے گی اور پوری جرات کے ساتھ کاٹے گی نہیں کاٹے گی اونچی آواز سے انشاءاللہ ملک کے گوشے گوشے میں سپاہ صحابہ کے عالم لہرتے نظر آئیں گے. یہ سامنے سپاہ صحابہ کا جھنڈا لہراتا نظر آ رہا ہے, نظر آتا ہے آپ کو بھی لہرا رہا ہے یا نہیں لہرا رہا اونچی آواز سے نہ اچھا ببرانے محلہ کے لوگ یہ بتلائیں کہ آپ کے وہ بچے جو ساری ساری رات ٹی وی پہ بیٹھتے ساری ساری رات وی سی آر دیکھتے اس چوک پہ کھڑے انگشت نمائی کر رہے ہیں اس چوک پہ کھڑے انگشت نمائی کر رہے ہیں اگر آپ کے ان بچوں کو ہم اس پہ لگا دیں کہ یہ صدیق کی سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہوں عمر کی سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہوں عثمان علی کے واقعات حالات زندگی پڑھ رہے ہوں اور ان کو ہم اس پہ لگا دیں کہ یہ صحابہ کرام کے نعرے لگائیں ان کی عزت ناموس کے لیے میٹنگیں کریں اس کے لیے پروگرام ترتیب دے یہ بہتر ہے یا ساری رات سینما میں رہے وہ بہتر ہے کیا خیال ہے آپ کا اونچی آواز سے یہ چوکوں پہ کھڑے وقت ضائع کرتے رہیں یا یہ کام کے بن جائیں انشاءاللہ یہ کام کے بنیں گے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس نے اس کتاب میں حق الیقین میں ابو بکر عمر کو معاذ اللہ شیطان سے زیادہ جہنمی اور لعین لکھے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے اونچی آواز سے شیعوں نے اس کتاب میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا ہے یا نہیں لکھا, ابو بکر کو اپنے ایمان کا جز سمجھنے والے دوست سمجھنے والوں کو بھی کافر لکھا ہے یا نہیں لکھا, دنیا کا کوئی سنی مسلمان کفر کی زد سے بچ گیا آپ بتلائیں اونچی آواز سے. آپ تو بہت تھوڑے بولتے ہیں تقریر ختم ہونا چاہتی ہے. اس ساری کارروائی کے بعد میں نے اس کا خلاصہ پیش کرنا جانا نہیں, پہلے آٹھ سال کے بعد آیا ہوں پتہ نہیں پھر آپ ڈریں گے کہ کل مکان گر جانے پھر پتہ نہیں آنے دیں آپ یا نہ آنے دیں آنے دیں گے آپ. درود شریف پڑھیں. یہ ایک اور مشہور ترین کتاب ہے فارسی زبان میں جلاء العیون, یہ بھی ایران سے چھپ کے آئی ہے. کہاں سے چھپ کے آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایران سے رابطہ. کل تھی یہ فتوا لا دیا
اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ چنانچہ لہذا ولیکن ایران سے رابطہ ہے، تو چلو اگر ایران سے رابطہ ہو بھی تو میں ان کی کتابیں لا کے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نا کہ یہ کیا ہیں، بولیے تو صحیح، نہ ایران سے کتابیں لانا آسان بات ہے، بولیے تو صحیح، تو کتنی بڑی محنت ہے جس لگن کے ساتھ گویا میں جیسے وہ نہیں کیا اس کا نام ہے، دیمک نہیں لگتی کسی کو، اس طرح شیعہ فرقے کو لگ کے جتنا مجھے ان کا لٹریچر مل سکتا ہے، ایران سے، لاہور سے، کراچی سے، پشاور سے، یا جھنگ میں کوئی قد کا کیڑا اگر لکھے، کچھ کیڑے یہاں بھی ہیں، آمن پور سیال کے کچھ کیڑے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ میں آتے ہوئے بھول گیا، کتاب چھاپیے تھی تو پہلے کی، اب نئے سرے سے چھاپیے، کتاب کا نام ہے فلک النجات، اس میں لکھا ہے کہ جب شیعوں کا وقت آیا ہم اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو صاف کریں گے، احمد پور سیار سے چھپیے، ہاں ہاں بالکل میں پیش کر سکتا ہوں، جب وقت آیا شیعوں کا کہتا ہے ہم نبی کے روزے کو صاف کریں گے، یہ کتاب جلال العیون بھی شیعہ کی معتبر کتاب ہے، فارسی زبان میں اور کم سے چھپ کے آئی ہے، اس کتاب کے صفحہ 61 پر، ویسے تو اس کتاب کے ہر صفحے پہ بکواس ہے میں وہ تمام پیش نہیں کر سکتا، صفحہ 61 پہ لکھا ہوا ہے عائشہ ملونہ، عائشہ کون ہے؟ ذرا میں آپ کی غیرت کو تھوڑا سا للکارنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کون ہے؟ عائشہ کی عفت کیا ہے؟ عائشہ کی عصمت کیا ہے؟ عائشہ کا تقدس کیا ہے؟ عائشہ کو رب ذوالجلال نے کس قدر نوازا ہے؟ عائشہ وہ ہے جو پیغمبر کی زوجہ بنی، عائشہ وہ ہے جو پیغمبر کی عزت بنی، عائشہ وہ ہے جو پیغمبر کا وقار بنی، عائشہ وہ ہے جس کی عصمت کے لیے خالق نے سورہ نور اتاری، عائشہ وہ ہے جس کو جبریل سلام لا کے پیش کیا کرتا تھا، ایسا وہ ہے جس کی تصویر خالق نے شادی سے پہلے ایک رومال میں لپیٹ کے بذریعہ جبریل محمد رسول اللہ کو دکھائی، ایسا وہ ہے جو مسواک چبائے تو ایسا کا چبا ہوا مسواک محمد رسول اللہ کے دانے اقدس میں آئے، ایسا کون ہے جو پانی پیئے تو نبوت فرمائے جہاں پیالے پہ تو نے منہ لگائے وہی میرے سامنے پیش کر میں وہی منہ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ نبوت قدم قدم پہ ایسا کی عصمت بیان کر رہی تھی، قدم قدم پہ ایشا کی قدر بیان کر رہی تھی، قدم قدم پہ ایشا کا وزن بتلا رہی تھی، اے نبی کی ہر نبی کا ہر قدم، نبی کا ہر فعل، نبی کی ہر مبارک حرکت وہ دین شمار ہوتی ہے، پیغمبر نے جو کچھ کیا اس لیے کیا کہ آنے والی نسل کو پتہ چل جائے کہ ایشا کے خلاف تبرہ کرنے والا مسلم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ایشا نبی کی عزت، نبی کا وقار، نبی کی عصمت ہے، اس مقدس خاتون کے خلاف، اس منزہ خاتون کے خلاف جو النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسهم واسواجه امهاتهم کے تحت پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، اس کے خلاف شیعوں نے اپنی کتاب میں لفظ ملونہ لکھ کے چھاپ دیے ہیں، اور یہ کتاب آپ کے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے، کوئی ایک لٹریچر نہیں میں جس کی نشاندہی کروں، چند ایک حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ورنہ جگر منہ کو آتا ہے، وہ کتاب بھی ملک میں تقسیم ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی نانی، دادی اور والدہ زناکارہ عورتیں تھیں معاذ اللہ، ایک صحابی رسول کو، ایک کاتب وحی کو ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینے والا آخر تیرے معاشرے میں قابل عزت کیوں ہے؟ اور وہ کتاب بھی تیرے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے مناظرہ حسنیہ کے نام سے اردو زبان میں، جس میں یہ لکھے عمر بن خطاب اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں، اور یہ کتاب بھی سٹیج پہ موجود ہے حق الیقین، جس میں لکھے کہ جب مادی غار سے باہر آئیں گے تو عائشہ کی قبر کھود کے عائشہ کے وجود پہ کوڑے برسائیں گے، یہ غلیظ لٹریچر آپ کے ملک میں موجود ہے، مولوی مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن آپ کے ملک میں موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں شیطان کے ایجنٹ تھے، اسی ترجمے کے حاشیے پہ لکھے یہ قرآن شرابیوں کی کتاب ہے، اصل قرآن نہیں ہے، میں کہاں تک آپ کو ان کے کفریات بتلاؤں، کہاں تک میں آپ کو ان کے مغلظات بتلاؤں، کہاں تک میں آپ کو ان کی غلاظت سے آگاہ کروں، آپ کے جھنگ میں ایک کتاب چھپی ہے جس میں عائشہ طیبہ کو نبی کا قاتل لکھا گیا ہے، عائشہ طیبہ کو نبی کو زہر دینے والا لکھا گیا ہے، آج تک وہ کتاب ضبط نہیں ہوئی، مصنف کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کے سیاستدانوں کو، آپ کے لیڈروں کو
کو، آپ کے کونسلروں کو، آپ کے مولویوں کو، آپ کے امام مساجد کو، آپ کے تاجروں کو کہنا چاہوں گا، تم بتلاؤ کہ میں تمہاری طرف سے اگر فرض سے کفایا ادا کرتا ہوں، ظلم ہوتا ہے سہتا ہوں، بربریت ہوتی ہے برداشت کرتا ہوں، 40 مقدمے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ نعرہ نہیں، آپ پہلے اٹھائیں، عدالتوں کو چیک کریں، مارشل لا نہیں تھا تب آخری بات عدالت میں کہ کیس کر یہ نہیں، کسی چوری اور خراب کاری کے کیس کر یہ نہیں، صدیق کی عفت کا علم لہراتے ہوئے، عمر کی عدالت کو بیان کرتے ہوئے، کافر کے کفر کو بیان کرتے ہوئے، میں کل بھی عدالت میں تھا، آج بھی عدالت میں ہوں، کل بھی جیل میں تھا، آئندہ بھی جیل میں جاؤں گا، میں نے کوئی قسم نہیں کھائی کہ میں باز آ جاؤں گا، میری زبان کاٹی جا سکتی ہے، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، مجھے تمہارے ملک میں پاکستان میں یہ خلافت، پاکستان میں یہ کفریات، اور اس کے متعلق جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہو، ایک بڑی سادہ، بڑی عام فہم اور بڑی بصری دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے ذرا میری طرف، آپ نبی کے روسے کو جنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو جنت مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، بریلوی ہو چاہے دیوبندی چاہے اہل حدیث، جنت ہے؟ غلط کہتا ہوں، توجہ رہے، غلط کہتا ہوں، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، نہیں اعلیٰ اونچی آواز سے سویرے آخیا نبی نو تو منتا ہی کوئی نہیں، نہ اور تواڈے پیو نو مننا، نبی کا روزہ جنت سے بھی اونچی آواز سے جنت سے بھی اعلیٰ، یقین ہے جو جنت میں جائے وہ، جو جنت سے اعلیٰ مقام میں جائے وہ، وہ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے، اور جو اس کو جنتی نہ مانے اس کا معنی یہی نہیں ہوگا کہ وہ اس جنت کو جنت نہیں مانتا، نہیں سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ اونچی آواز سے، عمر کہاں ہیں؟ نبی کے روزے میں، نبی کا روزہ جنت اور جنت سے اعلیٰ ہے؟ اونچی آواز سے، خود پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزہ تم من ریاض الجنہ، پکی بات ہے، ہر سال ہزاروں لاکھوں حاجی دیکھ کے آتے ہیں کہ ابو بکر عمر جنت میں ہیں، آج سے نہیں 14 صدیاں بیت گئیں، ہزاروں غوثوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں کتبوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں ولیوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں مفتیوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں علماء نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، اور ہزاروں مورخوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں حاجیوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا ابو بکر عمر جنت میں ہیں، 1400 سال سے مسلسل امت مسلمہ دیکھتی چلی آ رہی ہے، جو نبی کے روزے پہ جاتے ہیں وہ دیکھ کے آتے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے، ایک جگہ آقا ہیں، ایک جگہ ابو بکر ہیں، ایک جگہ عمر ہیں، ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے جہاں عیسیٰ بن مریم نے آ کے دفن ہونا ہے، یہ 1400 صدیوں سے مسلمان دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، ایک طرف تو اتنی بڑی تعداد نبی کے روزے کو جنت بھی مانتی ہے اور دیکھ کے بھی آ رہی ہے کہ ابو بکر عمر وہاں سوئے ہوئے، اتنی شہادتیں موجود ہیں، اتنی گواہیاں موجود ہیں، اتنے قول موجود ہیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی کہتے ابو بکر وہی ہے، شیعہ بھی کہتے عمر وہی ہے، سنی بھی کہتے عمر وہی روزے میں سوئے ہوئے ہیں، اگر روزہ جنت ہے تو ابو بکر و عمر جنتی کیوں نہیں، وہ جہنمی کیسے بن گئے، اور اگر ابو بکر و عمر جہنمی ہیں تو نبی کا روزہ جنت کیسے بن گیا، جہنمی جنت میں نہیں جا سکتا اور جنتی جہنم میں نہیں آ سکتا، آپ تک نہیں پہنچے، شیعہ کھل کے نبی کے روزے کو جہنم نہیں کہہ سکتا تھا، اس نے چالاکی کے ساتھ نبی کے روزے کو جہنم کہا ہے، ظاہراً ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے، حقیقتاً وہ نبی کے روزے کو جہنم کہتا ہے، اب بھی اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اگر آپ شبہ کرتے ہیں تو مجھے آپ کی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، شیعہ کتنا بڑا عیار ہے، اس نے کتنی چالاکی اور کتنے چکر کے ساتھ نبی کے روزے کی توہین کی ہے اور اس کو جنت ماننے کے بجائے جہنم مانا ہے، اگر شیعہ نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے تو ابو بکر کو جنتی کیوں نہیں مانتا، عمر کو جنتی کیوں نہیں مانتا، اور اگر ابو بکر عمر جنتی ہیں تو ان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں، ابو بکر عمر جنتی ہیں ان پہ ترا کیوں کرتے ہیں، ابو بکر عمر کو جنتی مانتے ان کے خلاف زہر کیوں اگلتے ہیں؟ تو میں اس بنیاد پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ وہ بدترین فرقہ ہے جو نبی کے روسے کو جنت نہیں ماننا چاہتا، اسے جہنم کا حصہ مانتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے شیعوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ نبی کے روسے کے ساتھ تھوڑی سی جہنم ادھر ہے، تھوڑی سی جہنم ادھر ہے، گویا یوں نہیں کہہ سکے سارا جہنم کا حصہ ہے، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ نبی کے ارد گرد محاذ اللہ جہنم موجود ہے، جہاں ابو بکر کی قبر ہے وہ بھی جہنم بنا ڈالی، جو عمر کی قبر ہے وہ بھی جہنم بنا ڈالی۔ آپ بتلائیں کہ نبی کا روسہ کیا اسی جگہ بننا تھا جو جہنم کا خطہ ہوتا؟ اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا بے ایمان اور کون ہوگا جو میرے پیغمبر کے جائے مدفن کو جہنم کہے، جو میرے پیغمبر کے جائے مدفن پہ لانتے بھیج رہا ہو، ابو بکر پہ لانت بھیجے گا، جائے گی گنبد خضرا پر، میں نہیں معاف کر سکتا، مٹ سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، جلا بدل ہو سکتا ہوں، مصیبتیں جیت سکتا ہوں، گالیاں برداشت کر سکتا ہوں، مخالفت مول لے سکتا ہوں، ٹکرا سکتا ہوں، مساج جیت سکتا ہوں، پر شیعہ کے کفر میں کوئی شبو نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، میں آپ کو للکارنے کے لیے اس لیے آیا کہ آپ کو شاید مجھ سے کوئی مخالفت ہو، کوئی چاہے دور کرنا چاہے مخالفت، آئے میں آپ کے سامنے شیعہ لٹریچر رکھوں گا، آپ کے سامنے حقائق کھلیں گے، یہی تفسیر کبھی جو سٹیج پہ موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے، اس میں تحریف کر دی گئی۔ میرے محترم سامعین، آج کا جلسہ حیدر کرار کی سیرت طیبہ کے عنوان پہ جلسہ تھا، میں نے بنیادی بات آپ کو بتلائی کہ آج علی کا نام ایک کافر دھوکے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، جو اس قرآن کو نہیں مانتا وہ علی کا وفادار کیسے ہے، جو ایسا کو نہیں مانتا وہ علی کا وفادار کیسے ہے، جو ابو بکر عمر پلان بھیجتے جو جنت میں سوئے ہوئے ہیں اور نبی کا روزہ جنت ہے وہ علی کا وفادار کیسے ہے، علی کا وفادار وہ جو نبی کے روزے میں سونے والوں کو جنتی مانے، نبی کی زوجہ طیبہ کو اپنی ماں تسلیم کر کے احترام کرے، علی کا وفادار وہ جو اس قرآن کو قرآن مانے، اللہ کی آخری کتاب مانے، اس کو تحریف سے بچا ہوا مانے، علی کا وفادار وہ جو علی کو بہادر مانے، علی کو شیر مانے، علی کو اسد اللہ مانے۔ شیعہ علی کو مچھر کہتے، میں نے ان کی کتاب کا بنیادی طور پہ حوالہ عرض کر کے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ شیعہ قتل علی کا قائل نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، شیعوں نے اپنی کتاب اصول کافی میں لکھا، علی پہ سوال ہوا، بلکہ علی نے خود کہا کہ نبی کا دین بدل چکا ہے، نبی کی شریعت بدل چکی ہے، قرآن بدل چکا ہے، سنتیں بدل گئی ہیں، نماز کا طریقہ بدل گیا ہے، حتیٰ کہ شیعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اصول کافی میں کہ علی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ عورتیں جو بغیر نکاح کے لوگوں کے گھر ہیں اور ان سے زنا جاری ہے میں ان کو واپس لاؤں۔ لوگوں نے سوال کیا، جب دین بدل گئے ہے، شریعت بدل گئی ہے، قرآن بدل گئے ہے، سب کچھ بدلا جا چکا ہے، عورتیں زنا کروا رہی ہیں، خلافت آپ کی ہے، دور دورہ آپ کا ہے، امیر المومنین آپ ہیں، پھر آپ ان عورتوں کو واپس لائیں، آپ اس دین کو صحیح معنی میں نافذ کریں؟ تو شیعہ کی کتاب اصول کافی جواب دیتی ہے کہ علی نے جواب میں کہا، اگر میں یہ سارے کام کرتا ہوں تو میری فوج، میرا لشکر مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ بتلائیں ایمانداری سے، اس سے بڑی علی کی گستاخی اور توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ علی کرسی سے چمٹے رہے اور دین بدلتا رہا؟ انہوں نے اس لیے صحیح دین نافذ نہ کیا کہ میری فوج نہ بھاگ جائے، انہوں نے زنا اس لیے نہ روکا کہ میری فوج نہ بھاگ جائے، انہوں نے سنت بدلتی دیکھی لیکن اس لیے اس کو صحیح نہ کیا کہ میری فوج نہ بھاگ جائے، قرآن بدلتے دیکھا لیکن اس لیے صحیح نہ کیا کہ میری فوج نہ بھاگ جائے۔ اتنا بڑا الزام شیعوں نے حیدر کرار پہ لگایا ہے کہ وہ فوج بچاتے رہے دین مٹتا رہا، فوج بچاتے رہے دین بدلتا رہا۔ شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پوری وضاحت کے ساتھ، حیدر کرار پہ الزام لگاتے ہوئے کہ فاطمہ الزہرا باغ لینے کے لیے گئی، فدق لینے کے لیے، اور حیدر کرار موجود تھے لیکن زہرا طیبہ کو تھپڑ لگے، علی میدان میں نہیں آئے، زہرا کا محسن بچہ ساکت ہوا، علی میدان میں نہیں آئے، زہرا کو کو گالیاں دی گئیں، علی میدان میں نہیں آئے۔ شیعوں نے وضاحت کے ساتھ لکھے کہ نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی، علی نے تلوار نہیں اٹھائی، قدم قدم پہ علی پہ الزام لگائے ہیں، خلافت کھسی گئی، چھن گئی، علی میدان میں نہ آئے۔ محسن بچہ ساکت ہو گیا، علی میدان میں نہ آئے، زارا کی توہین ہو گئی، علی میدان میں نہ آئے، قرآن بدل گیا، علی میدان میں نہ آئے، کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے، علی میدان میں نہ آئے، عورتوں کے ساتھ زنا جاری تھا، علی نے اس لیے نہ روکا کہ میری فوج مجھ سے نہ بھاگ جائے، قرآن بدلا جا چکا تھا، علی نے اس لیے صحیح نہ کیا کہ میری فوج مجھ سے نہ بھاگ جائے۔ یہ تمام الزامات شیعوں نے حیدر کرار کے ذمے لگائے ہیں، علی المرتضیٰ کو بدنام کیے ہیں، ان کی شجاعت پہ دھبا لگائے، ان کو تکیہ باز کہا ہے، ان کو مستل کہا ہے۔ میرے سنی بھائیوں، میں تجھے آج للکار کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، علی کون ہے؟ علی نبی کا پروردہ ہے، علی کون ہے؟ علی نبی کا داماد ہے، علی کون ہے؟ سہارا کا خامد ہے، علی کون ہے؟ خیبر کا فاتح ہے، علی کون ہے؟ اسد اللہ ہے، علی کون ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا مشتاق ہے۔ روایت پہ آج جرا نہیں کرتا، دشمن کی روایت کو سامنے رکھ کے اسی کو الزامی جواب دے کے اس کی غیرت کو للکارنا چاہتا ہوں۔ علی کون ہے جس کی تلوار کفر کا سفایا کرتی رہی؟ علی کون ہے جس کو پیغمبر نے زہرا جیسی طیبہ بیٹی نکاح کر دی؟ علی کون ہے جس کے لہو سے حسین آیا؟ علی کون ہے جس کے لہو سے حسن آئے؟ علی کون ہے جس کا جگر پارا حسین کربلا میں آیا، کربلا کی وادیوں کو چیرتا ہوا، کربلا کی زمین کے سینے میں اپنے خنجر گاڑتا ہوا اعلان کرتا چلا گیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راس مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، شیعہ کہتے جبری نماز پڑھی تھی، شیعہ کہتے تکیہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ میں کہنا چاہوں گا اس سے بڑا بے ایمان اور منافق کون ہوگا جو علی پہ یہ بہتان لگائے تو تکیہ کر کے کسی بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ علی کر سکتا تھا لیکن بے ایمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ شیعہ کہتے ہم نے جب گرفت کی پکڑا کہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کو نکاح کر دی ہے تو شیعہ کو کوئی جواب نہیں آیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیٹی ہے جو جبری چھین لی گئی تھی، بلکہ اتنا بے ایمان ہے، اتنا غلیظ ہے کہ لفظ استعمال کرتے اول و فرجن غصے بات، یہ وہ لفظ ہے فرج کا جس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، جس کا ترجمہ اعلانیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس غلیظ کو اور کوئی لفظ نہیں ملا علی کی توہین کرنے کے لیے، ملا تو لفظ فرج ملا، اور اس کو بیان کر کے کہتے ہیں علی سے بیٹی چھین لی گئی، علی سے لخت جگر خصب کر لی گئی، اور تیری بیٹی کو چھین لے تو بندوقیں نکال لیتے، تیری بہن کو لے جائے تو بندوقیں نکال لیتے۔ ایک علی کو ایسا سمجھے کہ ام کلثوم جیسی بیٹی ہو، زہرا کا جگر پارا ہو، پیغمبر کی نواسی ہو، اور وہ چھین لی جائے اور علی کی ذوالفقار نیام سے باہر نہ آئے، اس سے بڑا الزام حیدر کرار پہ اور کون ہوگا؟ ایک کافر طبقے خمینی کا گماشت ہے، خمینی کا چہرہ ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اصلی جہنمی ہے جس نے علی پہ یہ بہتان لگایا کہ ان کی بیٹی چھن گئی۔ حقیقت یہ ہے علی کے عمر سے تعلقات تھے، انہوں نے دانستہ نیک نیتی کے طور پہ ام کلثوم کا نکاح عمر سے کر دیا تھا۔ میرے محترم سامعین، علی کون ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں آپ سے زیادہ تھک گیا، لیکن بات کو ٹھکانے تو لگانا چاہیے یا نہیں؟ علی کون ہے؟ اونچی آواز سے علی کون ہے؟ شیر خدا مانتے ہیں آپ؟ جی شیر کے گلے میں رسیاں ڈال لی جائیں؟ اونچی آواز سے شیر کے گلے میں رسی ڈال کے کسی کافر کے ہاتھ پہ بیعت کرا لی جائے؟ نہیں؟ بلند آواز سے
نہیں۔
نہ آپ کا کیا خیال ہے؟ شیعہ کہتے کیا ہے پتہ کیا ہے؟ شیعہ کہتے یہ ہیں علی کا ہر کوئی دشمن تھا۔ توجہ ہے میری طرف، بات ختم کرنے لگو اور بڑی مزیدار بات کہنا چاہتا ہوں۔ شیعہ کہتے ہیں علی کا ہر کوئی دشمن تھا، توجہ ہے، علی کا ہر کوئی دشمن تھا، اور ہر کوئی بھی کون؟ ہر کوئی وہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے وہ سابقون الاولون، من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. شیعہ کہتے ہیں یہ بھی علی کا دشمن تھے, جن پہ اللہ راضی ہے وہ علی کا دشمن. بولیے نا, مان لیا جائے علی کا دشمن تھے؟ جن کے لیے قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. جن کے لیے قرآن کے لفظ استعمال کر رہا ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بھی علی کے دشمن تھے. بولیے نا, بات ختم ہو. جن پہ اللہ راضی ہے شیعہ کہہ دیں گے علی سے ناراض تھے, علی کے دشمن تھے. مان لیا جائے اسی بات سے, جن پہ اللہ راضی ہے وہ علی سے راضی ہوں گے یا نہیں؟ ان کی علی سے محبت ہوگی یا نہیں؟ وہ علی کے دشمن ہوں گے؟ نہیں. شیعہ کہتا علی کا ہر کوئی دشمن تھا, علی کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا, علی اکیلا رہ گیا, علی یہ ہو گیا, مجبور ہو گیا, گلے میں رسیاں ڈال لی گئی, مجبوراً بیعت کرا لی گئی, بچی کا رشتہ چھین لیا گیا, فدق چھین لیا گیا, خلافت چھین لی گئی, نبی کا تین دن جنازہ نہیں پڑا گیا, یہ ہوا وہ ہوا فلان ہوا, تمام الزامات حیدر کرار پہ لگا دیں گے. اور جب علی کی اپنی حکومت آئیے پھر الزام یہ لگا دیا. حکومت علی کی آئی, شیعہ کے لیے مجبوری تھی. تم کہتے تھے ابو بکر غلط تھا, تم کہتے تھے عمر غلط تھا, تم کہتے تھے عثمان غلط تھا, لیکن آج تو علی آئے. ان کے دور میں قانون وہی ہے جو ابو بکر کے دور میں تھا, ان کے دور میں قانون وہی ہے جو عمر کے دور میں تھا, ان کے دور میں قانون وہی ہے جو عثمان کے دور میں تھا. تو شیعہ نے اب ان کو جواب تلاش کرنا تھا, حیدر کرار پہ الزام لگایا. علی کہتے قانون تو غلط ہے, علی کہتے دین تو بدل گئے, سنت تو بدل گئی ہے, پھر آپ صحیح کر دیں, آپ اقتدار پہ جو آئے. تو علی جواب دیتے میری فوج بھاگتی ہے, اگر میں اس کو صحیح کرتا ہوں تو ساری فوج گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ جب علی اقتدار پہ تھے اس وقت بھی علی کے ساتھ فوج نہیں تھی, اس وقت بھی فوج ابو بکر کے ساتھ تھی, اس وقت بھی فوج عمر کے ساتھ تھی, اس وقت بھی فوج عثمان کے ساتھ تھی. وہ دنیا چھوڑ چکے تھے, فوج عقیدہ ان کا رکھتی تھی, وہ دنیا چھوڑ چکے تھے, فوج نظریہ ان کا رکھتی تھی, وہ دنیا چھوڑ چکے تھے, فوج و قانون انہیں کا مان رہی تھی. تو حیدر کرار کو اتنا بے وقار کر کے تو نے پیش کیے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اس کا معنی یہ ہے آج اس دور میں تیری یتیم بہن وجہ ہے. نہیں سمجھ آئے, میں بات ضروری کہنا چاہتا ہوں. آج اس دور میں تیری یتیم بہن ابھی نہیں سمجھے, تیری یتیم بیٹی جس کا سینکلوں پہ سوار ہو کے استقبال کر رہے ہو ابھی نہیں سمجھے. آسا بے نظیر بھٹو نہیں سمجھے ابھی, نہیں سمجھے جی. بے نظیر وہ 9 سال باہر رہے ہو عورت, اور عورت بھی سالے نہیں, عورت بھی نیک نہیں, عورت بھی لا ابالی پن میں, جس کا دل چاہے کاندھوں پہ اٹھائے پھرے. عورت بھی وہ جس کا دل چاہے سروں پہ بٹھائے, اور اس بہن کے بھائی اپنی بے خیرتی کی علم لہراتے پھر رہے ہوں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ اس بہن کے بھائی, اس کے باپ وہ بے خیرتی کا علم لہراتے پھر رہے ہوں, اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو بھائی, اب میری بہن فلاں کے کاندھے پہ ہے, اب فلاں کے کاندھے پہ ہے. نہ اس کی غیرت کو شرم آئے, نہ باپ بننے والے کو شرم آئے, نہ بھائی بننے والے کو شرم آئے کہ کیا کر رہے ہو. لیکن تم اس کی مقبولیت کے گن گاؤ جس کا کوئی کردار نہیں, تو بڑا استقبال ہو گیا, مقبول ہو گئی, دنیا ساتھ ہو گئی ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ بے نظیر لندن بیٹھ کے اوباشی کی حالت میں مقبول بن جائے, علی پیغمبر کی گود میں بیٹھ کے مقبول نہ بن سکا؟ تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ تمہیں حیا نہیں آتا کہ تم نے اس علی کو جو ملت اسلامیہ کا مقبول ترین انسان تھا, تم نے اس کو اس قدر مٹا کے پیش کیا کہ کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا, سب دشمن ہی دشمن تھے, سب مخالف ہی مخالف تھے. اگر ابو بکر ظالم تھا تو سارے ظالم کے ساتھ کیسے ہو گئے, عمر ظالم تھا سارے ظالم کے ساتھ کیسے ہو گئے, مہاجر کہاں گئے, انصاری کہاں گئے, جن پہ اللہ راضی ہو رہے تھے وہ کہاں گئے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بے نظیر
بے نظیر کا باپ پھانسی لگے وہ مقبول بن جائے، اور علی کا بیٹا محسن شہید ہو وہ کیوں مقبول نہ بنے؟ مزید توجہ رہے، بے نظیر کا باپ پھانسی لگے وہ مقبولیت حاصل کرے، اور سارا کی جائیداد چھن جائے، سارا کا ابو محمد جیسا ہو اور وہ دنیا چھوڑ جائے، اور سارا اپنی جائیداد لینے جائے اس کو لوگ دل دہاڑے تھپڑ مارے، اس کا بچہ ساکت ہو جائے پھر بھی مہاجرین و انصار میں زہرا مقبولیت حاصل نہ کرے، تمہاری بے نظیر آج کے دور میں مقبولیت حاصل کر گئی، تم زہرا کو کہتے ہو کہ غیر مقبول تھی، اس کا فدق لینے کے لیے کوئی ساتھ نہیں آیا، تمہیں کبھی شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ آج ٹوٹلی لاستی ون ٹو آر سیا بے نظیر کا علم اٹھائے پھر رہا ہے۔ میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا، تمہیں مدت ہو گئی بھونکتے ہوئے کہ ایشا عثمان کا قتل کا قصاص لینے گھر سے باہر کیوں آئی؟ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، نہ تمہیں بی بی چندی کے وقت یہ وعدہ یہ واضح یاد آیا، نہ آج اپنی بہن کے وقت یہ واضح یاد آئے۔ اگر تمہاری یہ بہن اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ سکتی ہے تو عائشہ عثمان کی ماں تھی، وہ بھی تو قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے میدان میں اتر سکتی تھی۔ تمہاری بہن بے پردہ لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہیں، اور امی کائنات کے مومنوں کی امی با پردہ اپنے بیٹوں کے سامنے مطالبہ پیش کر رہی تھی کہ عثمان مظلوم شہید ہوئے، لیکن تمہیں مدت ہو گئی عائشہ کے خلاف بھونکتے ہوئے کہ کیوں آئیں؟ وہ تو عورت تھی، گھر سے باہر کیوں آئیں؟ کیا وہ ماڈرن طرز پہ آئی تھی؟ وہ ماں تھی، ماں کو آنے کا حق تھا۔ البتہ ایک بات، بعض اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ عائشہ علی کے مقابلہ میں کیوں آئی؟ کیا کہنے امام اہل سنت رئیس المناظرین علامہ دوست محمد قریشی کے کسی نے چٹ لکھا کہ آپ بتائیں عائشہ علی کے مقابلہ میں کیوں آئی؟ قریشی جواب دیتا ہے اور بکھرے ہوئے شیر کی طرح جواب دیتا ہے، کہتا ہے ظالم یہ پوچھتے ہو ماں بیٹے کے مقابلہ میں کیوں آئی، یہ نہیں پوچھتے بیٹا ماں کے مقابلہ میں کیوں آیا، یہ نہیں پوچھتے، سوال کتنا اٹھتا ہے۔ فرمایا ماں بغیر دلیل کے بیٹے کو مار سکتی ہے، نہ باپ پوچھ سکتا ہے کیوں مارا، نہ بیٹے کو حق ہے کہ پوچھے کیوں مارا، کیوں؟ والدہ کا حق ہے تربیت کرے، معمولی سے معمولی بات پہ ڈانٹ سکتی ہے، روب قائم کرنے کے لیے تھپڑ مار سکتی ہے، معمولی معمولی بات پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کیوں مارتی ہو۔ ماں بغیر دلیل کے بیٹے کو مار سکتی ہے، اور بیٹا دلیل کے ساتھ بھی ماں کو نہیں مار سکتا۔ تم یہ پوچھتے ہو ایسا کیوں مقابلے میں آئیں؟ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا ہوں، تم نے کتنا علی کو گرا کے پیش کیا، آج بے نظیر کی مقبولیت کے گن گا رہے ہو، بس آئی، اب تختہ الٹا، اب صوفی ضیاء گیا، ٹھیک ہے، ہوں میں بھی ضیاء کا مخالف، ٹھیک نہیں، بولیے نا، میری جماعت بے نظیر کی کرامت نہیں بن گئی؟ توجہ ہے میری طرف، آواز پہنچے گی، بس بات ختم ہونے پہ آئیے، دو چار منٹ کی بات، توجہ ہے میری طرف، یہ نہیں ہے جانا نہیں بھائی، جو جائے کالا، جو دعا سے پہلے جائے کالا، بس بس ختم، دو چار منٹ کی بات، صرف دو، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا وقت دیا ہے۔ بس بھائی بس بس باتیں چھوڑ، بڑی لمبی تقریر ہوگی، بات ٹھیک، نہیں چھوڑ بابا، پانچ سات منٹ کی بات ہے، میں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، بہت وقت عرض یہ کر رہا تھا، ہوں میں بھی ضیاء کا
مخالف،
میری جماعت کا ایک دھڑا جو فضل الرحمان گروپ کے نام سے مشہور ہے، وہ ایم آر ڈی میں شامل ہے، کہیے نا، جھجک کی کوئی بات نہیں، منافقت نہیں آتی، وہ ایم آر ڈی میں شامل ہے، لیکن ایم آر ڈی میں شامل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں۔ ایم آر ڈی میں شمولیت کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں. ایم آر ڈی میں شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ چار نکات تھے, مجھے کسی نے چٹ لکھی ہے جو میری جیب میں ہے ورنہ شاید میں اس کا تذکرہ نہ کرتا. چار نکات پہ اتفاق تھا, ان چار نکات پہ جب تک کوئی چلا ہم نے اس اتحاد کا احترام کیا, لیکن اگر کوئی اس پہ نہیں چلتا ہمیں بھی اس کا کوئی احترام نہیں ہے. البتہ یہ بات ضرور کہوں گا, ایم آر ڈی رہے یا نہ رہے, ایم آر ڈی ہو یا نہ ہو, جو ظلم بھٹو کا تھا وہ ظلم ہم نہیں بھولے, اور جو چلاکیاں جو پھرتیاں اس کی بیٹی پیش کر رہی ہے وہ پھرتیاں بھی ہم بھولتے نہیں. اور شاید کچھ لوگوں کو امید لگ گئی ہو کہ بے نظیر آوے ہی آوے. ہوں میں ضیاء کا مخالف, لیکن حالے تک ضیاء اتنا پولا نہیں ہوا. دیانتداری کی بات یہ, ایک جلسے پہ مت گمان کرو کہ پبلک ہماری ہوئی ہماری ہو گئی, بلکہ بے نظیر کے حوالیوں سے کہوں گا کہ اس تک بات پہنچاؤ, تیرے باپ کو یہی سب اچھا کی رپورٹیں پھانسی کے تختہ پہ لائی تھی, سب اچھا ہے, تو ہی تو ہے, آوے ہی آوے. اور پھر ظلم یہ کہ آج سے 47 سال پہلے تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب اسلام ہے, اور 73 کے آئین میں تیرا باپ تسلیم کرتا ہے کہ 10 سال کے عرصہ میں اس کو مکمل, یعنی پاکستان کے تمام قوانین اسلام کے مطابق کر دیے جائیں گے. اسی 73 کے آئین کے لیے ہم نے لڑائی لڑی, ہمیں ایم آر ڈی میں جانا پڑا, ہم گئے کہ وہ آئین اگر بحال ہوتے تو 10 سال میں حکومت پابند ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھال دے. اور اسی 73 کے آئین میں یہ چیز درج ہے, تیرے باپ کے دور میں درج ہوئی, پیپلز پارٹی اقتدار پہ تھی, مفتی محمود جیسے عظیم سکالر نے اور حزب اختلاف کے لیڈروں نے اس کا گریبان پکڑ کے اس سے یہ شرط منوائی کہ 10 سال میں اسلام کے مطابق تمام قوانین کر دیے جائیں گے. آج تو بجائے اس کے کہ ایم آر ڈی کے اس اصول کو سامنے رکھ کے کہ 73 کا آئین بحال ہوگا اور اس میں اسلام درج ہے, اس کے بجائے آج تو نے آتے ہی نعرہ یہ لگا دیا ہم بھٹو ایزم چاہتے ہیں. میں بھٹو ایزم پہ لعنت بھیجتا ہوں, پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی ایزم نہیں آئے گا, پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی قانون نہیں آئے گا, ہم جان دے دیں گے. تیرا باپ تختے پہ پہنچا تھا, اگر تو نے وہی پھرتیاں دکھائی تو وہ تختہ تیرے لیے بھی آ سکتا ہے. غضب خدا کو دعوت مت دو.
نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام, زندہ باد جمعیت علماء اسلام, زندہ باد جمعیت علماء اسلام, زندہ باد نظام شریعت, زندہ باد نظام شریعت, زندہ باد جمعیت علماء اسلام, زندہ باد جمعیت علماء اسلام, زندہ
باد. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, میری اگرچہ لین متعین ہے مدایا صحابہ رسول, اور میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے, لیکن آج بات منہ پہ آئی تو میں جنگ کے پپڑیوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں, حیا کرو گے تو حیا کرواؤ گے. تم نے یہاں ایم آر ڈی کے نام سے جلسہ کیا اور اس میں تم نے بھونک ماری کہ جیسے ابو ایوب انصاری نے عثمان کو للکارا تھا ہم ضیاء کو للکاریں گے. ایسی زبان استعمال کرنا بند کر دو, ورنہ اگر ایم آر ڈی کے نام سے جلسہ ہو یا پیپلز پارٹی کے نام سے جلسہ ہوا, اگر آج کے بعد تمہارے جلسے میں اس قسم کی کوئی بکواس کسی صحابی رسول کے خلاف استعمال کی گئی, ہم وہ جلسہ الٹیں گے اور تنتہارے الٹیں گے, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا ہو. یہ بہت مت مارو میرے محترم سامعین, میں نے بات جہاں سے چھیڑی تھی کہ تم بے نظیر کو مقبول بناتے پھر رہے ہو اور اس کے یہ نہیں سوچتے کہ حیدر کرار جس نے نبی کی گود میں پرورش پائی, حیدر کرار جس کو پیغمبر نے پالا, حیدر کرار جس کو تعلیم نبی نے دی, اس کو غیر مقبول بنا کے پیش کرتے ہو. فکا جعفری یاوے یاوے ٹھٹ آوے, فکا جعفری یاوے یا کیا بکواس بازی ہے. میرے محترم سامعین, میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی تقریباً آپ کے 2 گھنٹے لیے بتلانا یہ چاہتا تھا کہ شیعہ عقائد, آخری بات خلاصہ تمام تقریر کا, شیعہ توجہ, ساری تقریر کا خلاصہ, شیعہ عقائد کفریہ رکھتا ہے, اپنے کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے نام علی کا استعمال کرتا ہے, سنی کو بیدار رہ کر اس کافر کے کفریات سے آگاہ رہنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو نیک عملی کی توفیق بخشے. دعا سے پہلے نہیں جانا, ایک آدمی نہ جائے, مت جائے, بالکل نہیں نہیں,
ان بچوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. اللہ رب العالمین ان تمام کو جزائے خیر عنایت فرمائے جنہوں نے تعاون کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وما فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ علیہ السلام کی تمام مشکلات رفع فرما. یا اللہ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ عرض کیا اس کو قبول فرما. یا اللہ حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. استغفر اللہ علی ولکم لسعاد المسلمین. یا اللہ جن بچوں نے آج کا یہ انتظام کیا ان کی اس کوشش کو قبول فرما. آل محلہ نے جنہوں نے تعاون کیا اور بھرپور تعاون کیا ان کے اس تعاون کو قبول فرما. رات کے اس حصے تک جو حضرات تشریف فرما رہے ہیں ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ آل محلہ نے جو مالی تعاون ان بچوں کا کیا ان کے اس تعاون کو قبول فرما. یا اللہ انجمن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو پوری جرات کے ساتھ صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت کر. استغفر اللہ علی ولکم لسعاد المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.